الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن عبد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن کریم میں حق تعالی جل وعلا شان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومنین کو نور کی طرف لاتے ہیں، ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف لاتے ہیں. شرک یہ اندھیرا ہے، کفر اندھیرا ہے، بدعت یہ بھی اندھیرا ہے، اور نافرمانی یہ بھی اندھیرا ہے. جیسے وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ظلمات سے نکل کر نور میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالی کی عبادت اطاعت کرتا ہے تو اس کو نور ہی نور عطا ہوتا ہے. ہر مومن کو ہر وقت اللہ تعالی کی طرف سے نور عطا ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالی کا نور ذاتی ہے اور ایک نور مخلوق ہے. جیسا کہ حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے وہ نشر الطیب کے شروع میں اس روایت کو ذکر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا. تو حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے حاشیے میں تحریر فرمایا کہ اس سے مراد روح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو ظاہر ہے کہ تو وہ تو نور مخلوق ہی ہے. تو حضرت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو بھی اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی کی رضا اور رحمت کا، خوشیوں کا ایک تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی خود نور ہے، جبکہ اللہ تعالی کی عنایت اور توجہ کسی کی طرف ہو تو نور ہی کا کے انعکاسات ہوں گے. آدمی روتا بھی ہے تو اس وقت بھی اس کے آنسو پر اللہ تعالی کا نور چمکتا ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو نکلے آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر. یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون میرے چشم پر آب میں ہے. اور جبکہ اس کو سجدے کی توفیق ہوتی ہے، تخت سلیمانی سے بڑھ کر دولت اس کو اسی وقت عطا ہو جاتی ہے. میرے شاید دامت برکات فرماتے ہیں کہ سجدے میں خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ دوں تو زمین کو آسماں کر دوں. اور میرے شیخ دامت برکاتہم نے جبکہ خلوت میں کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب ان کو عطا ہوا، تو کس انداز سے بیان فرمایا کہ سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستاں نہ تھا، یعنی وہ زمین نہ تھی، وہ آسمان نہ تھا، یعنی زمین و آسمان بھی سارے بدل گئے. ایسے نور میں ڈوب جاتا ہے بندہ. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرم ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، یعنی کوئی بندہ جب کہ اللہ تعالی کے سامنے سرو سجود ہوتا ہے، انتہائی قرب اس کو عطا ہوتا ہے. تو جب پانی میں مچھلی کو قرب آتا ہو تو وہ ہر طرف پانی پانی دیکھتا ہے. تو بندہ جب کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی قرب اس کو عطا ہوتا ہے تو وہ تو نور نور میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جس کو مولانا رومی رحمہ اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ نور عود اور یمن یسر تات و خوف بر سرم بر گردن مانند توف. اللہ تعالیٰ کا نور ہی دیکھتا ہوں. یہ تو مولانا رومی کا مقام ہے، کس انداز سے بیان فرمایا کہ میں دائیں بائیں اور اوپر نیچے تک ذکر کیا کہ اور میری گردن پر تو میرے اعضاء پر میں نوری نور دیکھتا ہوں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر مظہری میں فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی سے قلوب کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بندے کو فرحت اور مسرت اور قلبی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو سکینہ بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں، قرب بھی کہتے ہیں۔ اب جس سے چاہے اب تعبیر کر دیں، اور نور سے تعبیر کرنے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ جو نور ہے وہی قرب بھی ہے، وہی سکینہ بھی ہے۔ تو غازی صاحب ثناء اللہ پانی پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ فی ذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی قلوب کو سکینہ جو ملتا ہے، اطمینان و سکون ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یعنی ذکر ہی میں۔ تو ذکر سے کیسے یہ سکون حاصل ہو؟ یعنی ذکر کی برکت سے سکینہ نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب کہ ذکر کرتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کو سکینہ حاصل ہوتا ہے، غشیت الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک رحمت تو رحمت عامہ ہے جو کہ کافر کو بھی ملتی ہے، مرشد کو بھی ملتی ہے، کسی بدترین سے بدترین فاسق گنہگار کو بھی ملتی ہے۔ لیکن جبکہ ذاکرین کا ذکر ہو، مومنین کا ذکر ہو، ان کو جو رحمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ یقیناً رحمت خاصہ ہے جو اپنوں کو دی جاتی ہے۔ تو بہرحال تو اللہ بھی ذکر اللہ ہے، فی ذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو قرب خاص عطا فرماتے ہیں اور وہی سکینہ ہے، وہی نور بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ فی نور اللہ، فی نور ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے انوار میں ڈوب کر پھر وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دولت ہم سب کو عطا فرما دے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی نور اللہ تعالیٰ مرکزہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی کا رخ اور مزاجی بن گیا ذکر اللہ تو ہر گناہ اس سے ضروری چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ جب کہ ہر وقت وہ اللہ کے ذکر اور یاد میں ہوتا ہے تو یعنی ذکر اللہ اور اس کے ضد دونوں کا اجتماع تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ کو بھی یاد کرے، غیر اللہ کو بھی یاد کرے، دونوں باتیں کیسے جمع ہو؟ ایک ہے تو دوسرا نہیں ہے۔ تو جبکہ اللہ کے ذکر میں مشغول، اللہ کی یاد میں مشغول، اللہ کی اطاعت میں مشغول، تو اللہ کے نور میں مشغول، اللہ کی رضا اور قرب کی دولت سے وہ سرفراز ہے۔ پھر بہت سے اللہ تعالیٰ کی دوری سے اور ناراضگی سے اس کو حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ وہ گناہوں کے ساتھ ذکر اللہ تو ذکر اللہ ہے ہی نہیں، اگرچہ وہ مقدمتاً یعنی ابتدان زبانی طور پر اس کو ذکر کا مقام تو حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ جو ذکر اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ذکر حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس میں قلب و زبان دونوں کا توافق ضروری ہے، یعنی زبان بھی ذاکر ہو اور قلب بھی ذاکر ہو، اور وہ درجہ حاصل ہو جس کو حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سہارنپور رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تھا، وہ ہزاروں شغل ہیں دن رات میں لیکن آسان آپ سے غافل نہیں۔ لاکھوں کام میں وہ مشغول ہوتا ہے بندہ، ہزاروں مصروفیات ہوتی ہے، لیکن دم بھر کے لیے وہ اپنے مالک کو بھولتا نہیں ہے اور بھلا نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ڈھاکہ میں حضرت والا میرے مرشد دعوت پر کہا، تم اپنے حجرے میں وہ ہم لوگوں کو ہنسا رہے تھے، کوئی ایسی بات سنا رہے تھے کہ جس پر مجھے ہنسی بہت آئی، اور ہنستے ہنستے میں بالکل بیٹھ گیا زمین پر، اور پھر جو خاموش ہوا تو مجھ پر اچانک حضرت کی برکت سے پتہ نہیں پھر گریا بھی تاری ہو گیا، اور دیر تک میں روتا بھی رہا، ابھی تو میں ہنس رہا تھا اور ابھی میں رو بھی رہا تھا۔ فاضل صاحب رحم اللہ نے فرمایا تھا اسی انداز کا ایک واقعہ اس دن پیش آیا تھا حضرت والا کی ذات مبارک سے، تو میں کھڑے ہو کر پھر میں نے روتے روتے میں نے عرض کیا کہ حضرت جی ہم لوگ تو سنتے رہے کہ وہ ہنستے ہوئے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، اس میں ظلم چھا جاتی ہے، اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن یہ جب بھی دیکھا کہ آپ ہنس رہے ہیں یا کہ ہم کو ہنسا رہے ہیں، ہم لوگ ہنس بھی رہے ہیں، تو اس میں کبھی ظلمت کا نام و نشان نہیں، ہم لوگ کے اندر نور ہی نور ہے، فرحت و مسرت ایک انشراح عجیب محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے میں رو رہا تھا، حضرت والا دامت برکاتہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت والا نے آسمان کی طرف دیکھا، دیر تک دیکھتے رہے اور اچانک فرمایا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہے، اس پر قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں ان کو بھلانا بھی چاہوں تو میں بھول نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کہ میں بھلانا بھی چاہوں تو میں بھول نہیں سکتا۔ یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت والا دامت برکاتہ پر مقام سے نوازا ہے۔ تو یہ وہ مقام ذکر اللہ ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعرہ مستانہ خوش میں آدم تابت جانا چنی می بایدم. اے اللہ یہ آہ زاری اور عاشقانہ ذکر اور یاد یہی ہمیں پسند آتے ہیں, اور بس جب تک دم رہے ہر وقت ایسی ہی زندگی رہے, ہے نا. نعرہ مستانہ خوش میں آدم تابت جانا چنی می بایدم, خوش تو رض ہر دو جہاں آ جا ہوا کہ مرابا تو سرو سودا ہوا. اسی کی شرح ہے وہ شیر میرے حضرت داؤں پرکاتم کا, وہ میرے لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری سیست کے حاصل رہے. زندگی وہی زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو فدا ہو, کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے لیکن دیوانہ بس اللہ پر فدا ہوتا رہے. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, لیکن یہ مقام محبت صرف اپنے اعمال سے اور علوم سے اور مجادات سے ہرگز نہیں حاصل ہو سکتا جب تک کہ کسی دیوانہ حق کی صحبت نہ ملے. جب کسی اللہ والے کی صحبت مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس دولت سے نواز دیتے ہیں. ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا گو نشین تر حضور اولیاء, جس کو یہ شوق ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے, اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو, اللہ کی محبت اور رحمت خاصہ اس پر مبذول ہو, تو اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والا کے ساتھ بیٹھے. تو ہر کے خواہ ہم نشینی با خدا گو نشین در حضور اولیاء, یہ اللہ والے اللہ تو نہیں ہے لے اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں, خاصان خدا میں ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنے کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں کس طرح سے بیان فرمایا کہ ہم القوم لا یشقى بهم جلیس, ہم الجلساء لا یشقى جلیس. دونوں طرح الفاظ ہیں, ایک بخاری کی روایت اور ایک مسلم کی روایت ہے, کہ اللہ والے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا یہ مقام بیان فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ رہنے والے وہ محروم نہیں ہو سکتے, یعنی شقی نہیں ہو سکتے. قرآن کریم میں دو ہی زمرے بیان کیے گئے, دو ہی فرقے, ایک تو سعید اور ایک شقی. فاما الذین شقوا ففی النار, جو شقی ہیں وہ سب جہنمی ہیں. واما الذین سعیدوا ففی الجنہ, اور جو سعید ہیں وہ سب جنتی ہیں. اس میں تو کفر اور یعنی کفر و اطاعت کا مقابلہ ہے, لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی نفر اللہ تعالی مرکزہ نے تشریح میں بیان فرمایا کہ شقی دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ کہ ایمان سے معروم ہو اس کو بھی شقی کہتے ہیں, اور جو معاصی کے عادی ہو یعنی گناہوں پر اس کی عادت ہو تو اس کو بھی شقی کہتے ہیں, اس عادت خبیثہ کو بھی شقاوت سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس کی دلیل حدیث پاک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ جو حدیث بیان فرمائی, اللہ ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقینی بمعصیتک, تو یہاں معصیت کو شقاوت سے تعبیر فرمایا گیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت جن کو حاصل ہوتی ہے وہ ان کی شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہ عجیب بات ہے. تو کیا مطلب کہ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو مردودیت سے محفوظ فرما دیتے ہیں, اعتدال سے محفوظ فرما دیتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ شقاوت یعنی اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے وہ شقی نہیں رہ سکتے, لا یشقى جلیس, اس لیے مرنے سے پہلے, کم از کم مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمام معاصی سے ان کو توفیق توبہ دے کر اس کو پاک فرما لیتے ہیں, پھر اس کو موت عطا فرماتے ہیں. اتنی بڑی دولت ہے صحبت اہل اللہ, تو اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے پھر یہ مقام محبت عطا ہوتا ہے, اور جب یہ محبت خوب کسی کو عطا ہو جاتی ہے تو سبحان اللہ پھر کیا کہیے, عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے. یعنی محبت ہی محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت پر جو جس کی زندگی ہو ضروری اس کا بہت بڑا بلند مقام ہوتا ہے, چاہے کتنے ہی دشمن ان کو ستائے, کتنے ہی حاسدین ان کو ستائے اور ان کو ذلیل اور بدنام کرنے کی کوشش کرے. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک قافلہ ایک جماعت ایسی ہوگی کہ لا یذرہم من خذلہم, کہ جو کوئی بھی ان کو یعنی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے لیکن وہ ان پر اللہ تعالی منصورین ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالی کی طرف سے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نصرت اور تائید ہمیشہ تائید غیبی ساتھ رہتی ہے. تو جس کو خدا روشن کرے اس کو کوئی بجھا کیسے سکتا ہے, ہے نا. چراغِ کی عزت پر فروزت ہرا کس تب زنت ریشت بسوزت, جس کو روشن کرے قدرت حق وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے. میرے شیخ نعت برکات نے فرمایا جس کو روشن کرے قدرت حق وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے. اس لیے کون کیا کہتا ہے, کس کو کیا اعتراض و اشکال ہے, اس پر نظر بیکار ہے. اصل نظر اس بات پر ہو کہ مالک ہم سے خوش رہے, اللہ تعالی ہم پر راضی رہے, خوشامدیں ان سے کرے. مخلوق سے خوشامد کی کیا ضرورت ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے, مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے. اب اس نظر سے جانچ کے تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سارا عالم مجھے چھوڑ دے, مجھے کچھ غم نہیں, کچھ فکر نہیں, کوئی پریشانی نہیں, مجھے دوست چھوڑ دے سب, کوئی مہربان پوچھے, مجھے میرا رب ہے کافی, مجھے کل جہاں نہ پوچھے. شب و روز میں ہوں مجذوب اور یاد اپنے رب کی, مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے, مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے پوری زندگی ذکر میں گزرے اور خانقاہوں میں آنا جانا, دوڑنا ٹھہرنا, قیام چیلا کسی اور سال لگانا ہر چیز, لیکن پرانی عادت چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. وہی غیبت کا مزاج, وہی حسد کا مزاج, وہی ہو بجا کا مزاج, وہی بڑا بننے کی فکر. حالانکہ حضرت حکیم المت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا بننے میں حد ہے, حالانکہ حد تو چھوٹا بننے میں ہے نا. جو فرمایا کہ جو بھی چھوٹا بنتا ہے ہر شخص اس کو پیار سے دیکھتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے کہ بھائی اس کو آرام پہنچاؤ, اور جو بڑا بنتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. تو ہمارے اکابر نے اس چیز کو سمجھا, اللہ تعالیٰ کے دیوانوں نے اس بات کو, اس گر کو سمجھا. خواجہ عز اللہ سے مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ جب خان کا حکیم المت تھانوی میں تشریف لے گئے تو فرمایا کہ نہیں, کچھ اور خواہش آپ کے در پہ میں لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے کہ میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. اور یہ مٹنا وہ دولت ہے, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے مٹتا ہے اس کو مقام عطا ہوتا ہے کہ اس کو جو مٹانے کی مٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ اس سے مٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود, یہ نقش سجدہ ہے قش کا نہیں ہے. اس لیے اہل اللہ کے ساتھ جو بھی الجھتا ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے در حقیقت تو خود ہی ہلاک ہوتا ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں ہفتارہ نے ارشاد فرمایا کہ من عادا لی ولیا فقط آذنتہ بالحرب, اور ولی کے دو معنی ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا ہے برکات شریف مشکات میں. ایک یہ کہ خود حق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں, ہے نا, میں کیا چاہتا ہوں وہی چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہے, اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کو اپنا بنا کے رکھے. فلا یقتلہ الا نفسہ لحظتا, لمحہ بھر کے لیے اس کو اس کے حوالہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ, اپنے خاص پیار اور اپنے خاص حیا رحمت میں اس کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں, پرورش فرماتے ہیں. تو اس کو مرزوق صالح کہتے ہیں اور مراد کہتے ہیں. اور ایک وہ ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے, پھر حق تعالیٰ کو پیار آتا ہے, پھر ان کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے. مولا علی قاری مولا نے فرمایا کہ بلا تخلل عصیان وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتا ہے, اور کبھی انسانی بشری ضعف کی وجہ سے کبھی کوئی خطا اگر سرزد ہو بھی گئی, ویسے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے اس کو ضروری محفوظ فرماتے ہیں, کبھی اگر کوئی چوب ہو گئی تو حق تعالیٰ توفیق توبہ دے کے اس کو پاک و صاف فرما لیتے ہیں. یہ تو مولا علی قاری مولا نے بیان کیا, لیکن ہم اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں, ملفوظات مواعظ پڑھیں, ان کے علوم کو دیکھیں تو کوئی اشکال پھر باقی نہیں رہتا, سب ختم ہو جاتا ہے, سبھی صاف ہو جاتا ہے. میرے شیخ نعت برکات نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ روڑک صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ دنیا میں اللہ کے بعض بندے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک دفعہ کے لیے بھی ایک گناہ صغیرہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوا. بتائیں, اب وہ بعض لوگوں کو حیرت ہے کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ایک گناہ بھی سرزد نہ ہو تو کہتے ہیں کہ ہاں ایسی بات کا ذکر, اس کا تو مطلب ہے کہ عصمت کا دعویٰ ہے, در پردہ آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات تو بزرگوں میں بالکل مشہور ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بھی فرقہ چھٹ مشکات میں اس کو ذکر فرمایا, اور حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرکزہ نے بھی اس کو ذکر فرمایا. ایک ہے معصوم ہونا اور ایک ہے محفوظ ہونا. معصوم کے معنی یہ ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور محال ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. اور وہ انبیاء ہوتے ہیں, مرسلین ہوتے ہیں. اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان سے گناہ سرزد ہو تو سکتے ہیں, یعنی امکان کا درجہ تو ہے, لیکن حق تعالیٰ ان کو حفاظت عطا فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے, لیکن وہ ان سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. انبیاء سے گناہوں کا صدور محال ہے, اور اولیاء اللہ سے گناہوں کے صدور کے امکان ہے, کسی وقت ان سے لغزش ہو سکتی ہے. لیکن حق تعالیٰ کا یہ نظام تربیت ہے کہ اپنے جو جن کو وہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر ان کو پیشاب اور پیخانے کے گٹر لائن میں جانے نہیں دیتے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی ولی وہ کسی محضور کسی یعنی ممنوع باتوں کا گناہوں کا ارادہ بھی اگر کبھی اس کو ہو جائے اس طرف رخ ہونے لگے تو حق تعالیٰ خود ہی اس کو حفاظت فرماتے ہیں کہ تو میرا ہے پھر تو کہاں جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء اور ان کے غلاموں کو بھی حق تعالیٰ ایسی دولتوں سے نوازتے ہوئے اس میں کیا تعجب ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت خاص سے عطا فرمائے اور رحمت خاص سے عطا فرمائے. تو بزرگوں کے سہارے کے بغیر وہ نہ تربیت ہو سکتی ہے, نہ علم کے اندر نور آ سکتا ہے, اور نہ عمل میں مقبولیت پیدا ہو سکتی ہے. اور عمل اس قابل ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہو. اور خود سورہ فاتحہ کے اندر حق تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ صراط المستقیم کے نعرہ لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ صراط الذین انعمت علیہم پر آپ گامزن نہ ہو, اس کا یعنی پابند نہ ہو کہ اہل اللہ کی صحبت, ان کی عنایات, ان کی خدمت. اور مجھے تو اس بات پر بہت ہی بڑا دل میں اثر ہوا کہ حکیم المت مجدد الملت مولانا تھانوی جیسے بڑے بڑے آدمی, اتنے بڑے عالم, فقیر, مفتی, قاری, حافظ, عارف اور مفسر قرآن, امام العلوم, وہ فرماتے ہیں کہ کیا الفاظ تو دیکھیں, فرمایا کہ میرے علم پر مغرور نہ ہو. صرف ظاہری علم پر غرور اور فخر بیکار ہے. فرمایا کہ اس کا کار آمد ہونا, یعنی علم کا ثمرہ جو رضا الہی کا حصول ہے, اس کا مرتب ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت, صحبت اور نظر عنایت پر. تینوں لفظوں کو حضرت حکیم المت نے بیان فرمایا. کیوں ایسا کیوں فرمایا؟ صرف یہ فرما دیتے کہ اہل اللہ کے ساتھ تعلق پر موقوف ہے, لیکن حضرت نے اس بات کو اتنا اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا اہل اللہ کی خدمت, صحبت اور نظر عنایت پر. خدمت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت حکیم المت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ فرماتے ہیں خدمت کے معنی راحت رسانی. اب ایک آدمی پنکھا جھیل رہا ہے لیکن وہ سر سے ٹکرا بھی رہا ہے اور جناب ان کو بار بار تکلیف پہنچاتی, کون سی خدمت ہے؟ اور حضرت مولانا یعقوب ناندوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے بیان فرمایا کہ ہمارے بعد استاد دارون دیوت میں تھے, ہم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے ناراض ہوتے تھے, کیوں کھڑے ہوتے ہو, بیٹھ جایا کرو, بیٹھے رہا کرو. خود مولانا یعقوب ناندوی رحمۃ اللہ کا یہ حال تھا. جب بھی حضرت درس میں تشریف لاتے تھے تو یہ حضرات تلامی سے کھڑے ہو جاتے تھے تو حضرت کو تکلیف ہوتی تھی. فرمایا کہ کبھی مت کھڑے ہو جاؤ, بیٹھے رہو, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب بار بار ہمیں تاکید کی گئی تو اصرار کے ساتھ پھر ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے, جبکہ ہمیں جوش آتا تھا کھڑے ہونے کے لیے, ہم اٹھتے نہیں تھے. حضرت کو تکلیف ہوگی, راحت رسانی کی قدر خاطر ہم بیٹھے رہتے تھے. یہی خدمت ہے کہ جس سے مقدور کو خوشی ہو, راحت پہنچے. اور فرمایا کہ دوسرے اساتذہ ایسے تھے کہ ہم جیسے وہ حضرات تشریف لاتے تھے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے چہرے کھل جاتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے. تو یہی ان کی خدمت تھی. تو اہل اللہ کے ساتھ اتنا رہنا کہ وہ بالکل خوش ہو جائے, مست ہو جائے اپنے مرید پر, شاگرد پر, ہے نا, کہ ان کی خدمت اور صحبت اور نظر عنایت پر. صرف ساتھ رہنا نہیں, اتنا ساتھ رہے کہ وہ دل سے ان کو تلاش کرے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ تعالی مرکزہ کے خادم تھے حضرت مولانا یحییٰ کاندھوی رحمۃ اللہ تعالی، تو حضرت مولانا کاندھوی کے ساتھ امام ربانی مولانا گنگوی رحمۃ اللہ کے قلب کو اتنا محبت کا تعلق تھا کہ جبکہ مولانا اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے جاتے تھے تو حضرت پوچھتے تھے کہ کب واپسی ہوگی، مثلاً کہ دوسرے دن یا تیسرے دن، تو جس وقت وہ بتلاتے تھے حضرت گنگوی اس دن عصر کے بعد ہی مثلاً کے شام کو آئیں گے، تو وہ عصر کے بعد باہر ٹہلتے تھے، اس راستے کی طرف بار بار مڑ مڑ کے دیکھتے تھے کہ جدھر سے وہ تشریف لائیں گے، تو پھر وہ مولانا اب تک نہیں آ رہے، تو پھر انتظار پھر انتظار، پھر اسی راستے میں ٹہلنا، اور جیسے آفتاب غروب ہونے لگا تو ایسے وقت میں مولانا تشریف لے آئے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ دیکھ کے فرماتے تھے وہ وعدہ فراموش تم نہ آئی ہو اب بھی، جس طرح کٹا روز گزر جائے گی سب بھی، تو اس سے کس قدر محبت کا اظہار ہوتا ہے بتائے، تو ایسے ہی حضرت خواجہ عز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ تعالی کا حال پڑھا ارشد سوانح میں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی وہ لکھ رہے ہیں اچانک دن میں شدید دائیا پیدا ہوتا تھا کہ شاید کہ حضرت والا مجھے یاد فرما رہے ہوں، تو اٹھ کے پہ حضرت حکیم احمد کے دروازے پہ پہنچے، حضرت نے اس طرف دیکھا اور مسکرانے لگے، فرمایا کہ خواجہ صاحب ابھی تو میں آپ کو یاد کر رہا تھا ایک کام سے، اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کے آپ کے کمرے میں پہنچوں گا کیونکہ وہ کام میرا ہے مجھ کو جانا چاہیے، حضرت کا اصول ایسا ہی تھا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت جب بھی تو میرے دل میں یہ کیفیت تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہوں گے، اور میں بے چین ہو رہا تھا اس لیے میں آ گیا، اور ایک نہیں بار 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 ایسا ہوتا تھا، دونوں قلوب کے اندر اس قدر محبت کا تعلق، اور میرے شیخ کام پرکاش تم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی بھی شہر میں حضرت پھول پوری کو لوگ دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ میرے حضرت کے متعلق ضروری حضرت بھی ساتھ تشریف لائے ہوں گے، اور یہ یقینی ہے، اور حضرت والا کو دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ شاہ پیغمبر سے پھول گراؤنڈ میں ضروری اس شہر میں تشریف لائے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کو متنازم سمجھتے تھے، اس قدر تعلق اور محبت، اور حضرت پورب رحم اللہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسا کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ، سبحان اللہ تعالیٰ، تو ایسی محبت کا انعام بھی سبحان اللہ تو کیا ملا، حضرت حکیم محمد تھانوی نبی اللہ تعالیٰ مرکزہ نے وہ فرمایا کہ حب شیخ مفتا ہے سعادت دارائن کی، اصل تو یہی بات ہے، اصل یہی ہے شیخ سے تعلق ہو، محبت ہو، عقیدت کا بھی تعلق ہو اور ان پر فدائیت کا بھی تعلق ہو، بالکل فنائیت کا تعلق ہو ان شاء اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ ضروری اس کو نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محروم نہیں کرتے، اور میرے شیخ نام پرکاش تم کی اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت برکت عطا فرمائے، خوب صحت عافیت کے ساتھ، میرے شیخ نام پرکاش تم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بقدر محبت شیخ عطا ہوتی ہے، یعنی جس کو اپنے شیخ کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اتنا ہی محبت کا تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ سب کہنے کی باتیں نہیں، یہ حقیقتیں ہیں، یہ سب حقائق ہیں، اگر وہ نسبی تعلق بھی کسی کو ہو لیکن اپنے بزرگوں پر مٹنا جس کو جتنا حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی نواز دیتے ہیں، خواجہ عز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ حکیم الامت کے کوئی رشتہ داروں میں سے تھوڑا ہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا، میرے شیخ نام پرکاش تو فرماتے ہیں کسی مجلس میں حکیم الامت کے بڑے بڑے خلافہ ہوتے تھے جو کہ بڑے بڑے علماء تھے، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ تعالیٰ، مولانا شاہ ابرار حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اتنے بڑے بڑے علماء، وہ خواجہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما لیکن تو اگر بات کرتے تھے تو صرف خواجہ صاحب اور سب خاموش رہتے تھے، یعنی خواجہ صاحب کی زبان کو زبان حکیم الامت سمجھتے تھے، اتنے بڑے بڑے اکابر علماء، اللہ تعالیٰ اس شرف سے ان کو نوازا، وہ شیخ پر ایسے مرے ایسی اس طرح فدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو اس طرح سے چمکایا، اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی محبت ہم سب کو عطا فرما دے، تو قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ شانو کا ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمن، ویسے تو مشہور یہی ہے کہ اس آیت پاک میں یعنی عام جو درجہ ہے مومنین کا اس کو بیان فرمایا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کفر دورا کفر اور شرک دورا شرک. ایسا ہی آیت پاک میں اسی قاعدے سے ایمان دونا ایمان اور نور دونا نور. پھر اس میں مراتب ولایت بھی ضروری اس میں ثابت ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی معارض نہیں ہے حدیث یا آیت پاک. لہذا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے جس درجے تک جو پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو نور سے نواز دیتے ہیں. اور میرے شیخ نام برکاتہ نے ایک دفعہ عجیب بات ارشاد فرمائی اپنے حجرہ مبارکہ میں, فرمایا کہ جانتے ہو کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ لوگ کیا جواب دے؟ ہم نے کہا کہ حضرت جی آپ ہی بتا دیں کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں. یہ قوم نہیں جانتا کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں, لیکن حضرت والا جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ ہم لوگ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وضو جبات علی الارض, یعنی زمین پر یعنی اللہ کی رضا کے لیے سر رکھ دینا, یہی تو ہے سجدہ. لیکن حضرت والا دعوت برکاتہ نے فرمایا کہ دیکھو صرف ظاہری یعنی جسم سے سجدہ یہ سجدہ نہیں ہے, اتنا ہی سجدہ نہیں ہے, بلکہ عارفین کا جو سجدہ ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ سر کے ذریعے سے جسم کے ذریعے سے جبکہ سجدہ کر رہا ہے آدمی, بیک وقت روح بھی مشغول سجدہ ہو, صرف سجود ہونا نہیں بلکہ روح کا بھی سجدے میں ہونا ضروری ہے. اور پھر آگے اور سنیے, ارشاد فرمایا کہ عارف کامل جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو خود احساس بھی ہوتا ہے, وہ بالکل صاف ادراک ہوتا ہے کہ میری روح بھی سجدے میں ہے. دیر تک ہم لوگ آشاس کرتے رہے اور کیف مستی میں تھے ہم کہ واہ سبحان اللہ کیا سنایا حضرت والا برکاتہ نے. عارفین صرف اعضا سے سجدہ نہیں کرتے بلکہ روح سے بھی سجدہ کرتے ہیں, یہ وہ مقام ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ کیفیت احسانیہ حاصل کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور دو چار باتیں اپنے بزرگوں کی یاد ہو گئی, دو چار درس تصوف کے دینے کا ہمیں شرف حاصل ہو گیا, اور جناب دو چار ہزار مریدین بھی اگر پیدا ہو گئے اور کچھ پاؤں دبانے والے بھی اور ہاتھ چومنے والے بھی پیدا ہو گئے تو شاید کہ اسی کو ہم مقام احسانی نہ سمجھنے لگے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا, ہاں وہ ایک صاحب آتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے پاس, وہ ہر اکثر کہا کرتے تھے کہ حضرت جی اللہ کا شکر الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ مقام احسان حاصل ہے ماشاءاللہ, بڑے خوش ہوتے تھے وہ. اور ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جیسا کہ مومن البزادۃ من الایمان, سادگی ہوتی ہے بزرگوں میں تو کسی مومن کو چھٹنا ہے کیسے, تو سمجھتے تھے کہ اچھی بات ہے نعمت پر ان کو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو خوشی میں ہمارے سامنے شکریہ کے الفاظ کا اظہار کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بھی خوش ہوتے تھے. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا اور فرمایا کہ اچھا یہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ احسان کس کو کہتے ہیں, سنائیے ذرا. انہوں نے کہا کیوں حضرت, جب ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, گویا کہ ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو پھر اور جبکہ سلام پھیرتے ہو آگے, نہیں عورت وہ تو گھروں میں بازاروں میں کام کاج میں جب ہوتے ہیں تو یہ کیفیت وہاں تو ضروری نہیں ہے, صرف عبادات ذکر اللہ دعا مناجات اور نماز عبادات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے اندر یہ کیفیت ہمیں حاصل رہتی ہے. پھر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اس کو مقام احسان کہتے ہیں, یہ تو ایک احسانی کیفیت کا استظہار ہے, یہ تو احسانی کیفیت کا استظہار ہے کہ اس طرح سے سوچے, ہے نا, اس طرح سے سوچے. ایک دفعہ میں اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات کا اور ذکر کرتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ نام برکاتہ سے پوچھا کہ حضرت جی خوشبو کس کو کہتے ہیں, کہ خوشبو کس طرح حاصل ہو, تو اور میرے شیخ حضرت والا نام برکاتہ نے فرمایا کہ سب گناہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کو خوشبو حاصل ہو ہی جاتا ہے, اس کو خوشبو حاصل ہو جاتا ہے, یعنی گناہ جب چھوٹ جاتا ہے ہر گناہ سے وہ بچ گیا, اب یقین ہے کہ اس کے قلب پہ عنایت اللہ ہما وقت حاصل رہے گی, توجہ اللہ ہما وقت حاصل رہے گی. جبکہ ہما وقت توجہ اللہ حاصل رہے تو عین معراج میں یعنی نماز میں اس کو توجہ اللہ کا کیا مقام ہوگا, پھر خوشی تو وہی ہے, تو روح خوشو اور پورے خوشو کو حضرت والا نے کس عجیب انداز سے بیان فرمایا. اور ایک تو یہ ہے کہ خوشو کو حضرت تھانوی نے بھی ذکر کیا اپنی کتابوں میں کہ جبکہ نماز میں کھڑے ہو تو سوچو, ایک ایک لفظ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں تو اس کی طرف دھیان قائم رکھو, اس کے معنی کی طرف دھیان قائم رکھو اور اللہ تعالیٰ سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان قائم رکھو. اس کو بھی حضرت نے خشوع فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ خشوع ایک تیاری ہے, لیکن حضرت والا میرے شیخ نام برکات نے جس خشوع کا ذکر فرمایا وہ خشوع عارفین ہے اور اصلی اور حقیقی خشوع ہے. اور وہ جو ہے خشوع تکلف سے ہم خشوع کی کوشش کریں گے, استدار ہے وہ, یعنی خشوع کے معنی اور حقیقت کا استدار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں, لیکن وہ درجہ کمال ہرگز نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب رحم اللہ نے سمجھ لیا کہ یہ جو احسان کا ذکر کرتے ہیں وہ تو جناب ایک کیفیت کا استدار ہے, لیکن اصل خشوع جو ہر وقت ساتھ ہو وہ کہاں. پھر حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز رحم اللہ نے فرمایا کہ میاں خشوع اس بات کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ نماز میں ہوتے ہو اس وقت جیسا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میاں مجھے دیکھ رہے ہیں یا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گویا کہ دیکھ رہا ہوں, اور جب بازاروں میں ہو جہاں بھی ہو ہر وقت یہ بات اپنے دل کے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میرے شیخ دامت برکات نے اسی کیفیت احسانی کا آسان لفظوں میں ذکر فرما دیا. عجیب معاملہ حضرت والا کا, حضرت والا کی حیرت انگیز کرامت ہے کہ میرے استاد ایشیا کے سب سے بڑے محدث اپنے زمانے میں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ حکیم المت تھانوی نبر اللہ تعالیٰ مرکزہ کی کتابوں اور تصنیفات سے استفادہ اس زمانے میں عوام تو کیا علماء کے لیے بھی مشکل ہو گیا. حضرت کی وہ علمی یعنی تعبیرات اور اصطلاحی تعبیرات ان سب چیزوں کو آج کل علماء بھی نہیں سمجھ سکتے, بہت سے علماء نہیں سمجھتے. تو میرے استاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت حکیم المتور اللہ تعالیٰ مرکزہ کی تعلیمات کو میرے حضرت دامت برکات میں آسان تعبیرات میں اس طرح بیان فرما دیا کہ ہر آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے. لیکن اس شعر میں کیا بیان فرمایا جس کو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, کوئی بھی نہیں دیکھتا لیکن اللہ میاں تو دیکھتے ہیں. تو اس بات کا استدار اگر رہے پھر گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, ہے نا. وہ اماکم اینما کنتم, کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہیں, ہم جہاں بھی ہوتے ہیں, گھروں پہ ہوتے ہیں, بازاروں میں اور جلوتوں میں یا خلوتوں میں, ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایمان اور ایسی معرفت اور ایسی محبت اور ایسا عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم سب کو عطا فرما دے, اپنے شیخ کی برکت سے, اپنے بزرگوں کی برکت سے. بہرحال تو اور وہ حدیث پاک کے من اتق اللہ عز و جل صار آمنا فی بلادی, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے, جو اللہ کا ہو جاتا ہے جہاں بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ خاص اس کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اپنا بھی پرایا ہو جاتا ہے, دوست بھی دشمن بن جاتا ہے. بقول خاجہ صاحب رحم اللہ کے کہ نگاہ اقربا بدلی, مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اور جبکہ وہ اللہ کا ہوتا ہے زمین و آسمان بھی, اور ہر چیز گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز اپنی ہے, اور ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا شمول محسوس ہوتا ہے. اب وہ زمان نہ وہ مکان نہ وہ زمین نہ آسمان, تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تقوی کے راستے کو آسان فرما دے, ہر قدم اللہ پر فدا ہونے کی توفیق ہو, ان کی خوشیوں پر جینا مرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. جیسا کہ حضرت والا دامت برکات کا شعر ہے کہ میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارو, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. جیے تو اللہ کی مرضیات کے ساتھ اور مرے تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے, اپنا بنا لے, اور اولیاء صدیقین کے آخر سرحد تک پہنچا دے, اور عافیتوں کے ساتھ زندگی عطا فرما دے, اور اپنے شیخ دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ پوری پوری صحت و عافیت کے ساتھ 130 سال کی زندگی عطا فرما دے، حضرت والا کے انوار و برکات سے فیوز ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، بلکہ سارے عالم اسلام کو اللہ تعالی مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیخ اللہ رب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا اس کے نام پر. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. جو روح چین پاتی نہ ہو اس کے غیر سے، وحشت سے بھاگی پھرتی ہو ہر ایک دیر سے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے. سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مزتر کیے ہوئے. اللہ کہے وہ درد سے وہ اس طرح اختر، عرض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر، عرض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ عرض و سماوات. جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں. جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. جیتے ہیں جو تیرے لیے، مرتے ہیں ہم وہیں. جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ بات، اب ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. پوچھوں گا میں اس سوختہ جاں سے یہ بات، اب ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر رشک روا زلف پریشاں. کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں، اے دامن تر رشک رواں زلف پریشان، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہو فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، کس کے لیے لب پر یہ تیرے آہو فغاں ہے، کس برق سے اٹھتا یہ نشے من سے دھواں ہے، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک خلق ہوئی جاتی ہے جس درد کی اسیر، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، تیرے چمن کو کیسے اجاڑے گی وہ خزاں، جو خود ہی تیرے فیض سے ہے رشک گلستاں، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں کچھ بھی نہیں دوست تو ہیں سب میرے اشعار، فیض شہ عبدالغنی فیض شہ ابرار، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، میں داستان درد جگر کس کو سناؤں، اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو، پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو، کرتا ہوں فاش رابطائے شمس و قمر کو، اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادنوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناونوش،
جزاک اللہ ماشاء ماشاء، وہ دے دینا مجھے کتاب حسن پرستی کی تباہ کریں سامنے رکھ دیا،
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی ولی یا اس کے غلام کی اللہ تعالیٰ اس کو صحبت عطا فرماتے ہیں، آنا جانا رکھتا ہے، اپنی اصلاح کراتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بناتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو ولی ساز بھی بنا دیتے ہیں، اور لاکھوں 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 اللہ والے ایسے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے کبھی کوئی بیان نہیں کیا، نہ ان کا کوئی مدرسہ، نہ ان کی کوئی خانقاہ، نہ ان کی کوئی مسجد، لیکن اللہ نے اسے بنایا ایسا ان کو کہ وہ چلتی پھرتی خانقاہ دے، چلتا پھرتا مدرسہ دے. اور مدرسے کی بہت بڑی دلیل جو ہے جو ایسی دلیل ہے کہ اس کے سامنے کوئی اب تک مثال نظر نہیں آئی، کہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ انار کے درخت کے نیچے بنا، ایک استاد ایک شاگرد، صرف ایک استاد ایک شاگرد. آج کتنے استاد ہیں کتنے شاگرد ہیں، سب وہ اسی انار کے درخت کے نیچے کا فیوز اور برکات ہیں. اور پھر اتنے اللہ والے ابھی بھی اس وقت بھی کہ جن کو میں جانتا ہوں کئی درجن درجن ایسے ہیں جن کے پاس کوئی خانقاہ نہیں ہے، کوئی مسجد میں جگہ نہیں ہے، بس کبھی کسی کے گھر چلے گئے، کبھی اپنے گھر ہو گئے، دیکھا تو اپنا گھر اتنا چھوٹا تو وہاں سے بھی مجلس نہیں ہوئی، کئی کسی جگہ اور مجلس ہو رہی ہے، ٹیلی فونیں ہو رہی ہیں، کہاں بلائے جا رہے ہیں. اور کچھ اللہ والے تو بالکل خاموش، پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے برابر میں کوئی اللہ والا رہتا تھا. اس لیے ہمارے حضرت یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا کبھی بھی. جیسے ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. فرمایا کبھی کوئی بغیر داڑھی والا نظر پڑ جائے تو کوشش تو نظر نہیں ڈالنی ہے، لیکن آخر چلتے پھرتے نظر پڑ جاتی ہے. امرت سے تو بہت احتیاط ہے، عورت سے بھی زیادہ امرت سے احتیاط ہے. تو اب نظر پڑ گئی نا، اس کو حقیر مت سمجھو، یہ سمجھو کہ اس کی وائرنگ پوری ہو چکی ہے، صرف ایک کٹ آؤٹ داڑھی کا لگنے کی دیر ہے. اب اتنا اب کئی مثالیں ہیں حضرت والا حیات مبارک میں، کئی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے پھر داڑھی رکھ لی، پرانے داڑھی رکھ لی. ایک بار ایک صاحب جو ہے وہ بوڑھے مسجد سے باہر نکلے، مسجد اشرف گلشن اقبال سے، تو حضرت والا نے مجھ سے فرمایا کہ اس ظالم کے لیے، ظالم محبت سے کہا جاتا ہے، فرمایا اس ظالم کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں خلوت میں بھی جلوت میں بھی، اور اس میں نظر پڑتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے، اتنا نیک ہے، عربی اس کی اتنی اچھی ہے، اتنا عبادت گزار ہے. ظالم ایک داڑھی میں ہی اٹکا ہوا ہے، بوڑھا بالکل. فرمایا ظالم داڑھی میں ہی اٹکا ہوا ہے. فرمایا اتنی اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اتنے بیان سن رہا ہے، کتنے برسوں سے آ رہا ہے، ظالم کی سب نیکیاں ایک داڑھی میں اٹکا ہوا ہے. ایک دن مجھ سے حضرت نے فرمایا کہ اس نے داڑھی رکھ لی. پھر میں نے بھی دیکھا، مجھ سے بھی بہت محبت کرتے ہیں وہ، میں نے بھی ان کو دیکھا، مبارکباد دی تو ہنسنے لگے، اور فرمایا کہ حضرت والا کے پاس جو آتا ہے نا بچ کے نہیں جا سکتا. میرے ایک رشتے کے بھائی ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں میرے، وہ حضرت والا کے پاس کہتا تھا چلیں، چلتے ہی نہیں تھے. آخر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ میں تو چلوں گا بھی نہیں، سیدھی بات بتا دیتا ہوں، کیونکہ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، مجھے ان جیسا کوئی نیک نہیں لگتا، لیکن وہ داڑھی کا بیان کرتے ہیں، میں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے حساب سے تو آپ بچو گے نہیں، پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. آتے تھے چھپ کے رہتے تھے، رش میں بیٹھ جاتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ پھنس گئے، حضرت والا کے پاس ایک دو لوگ ہی تھے، تو حضرت والا نے گال پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا تیری اتنی عمر ہو گئی تو گد داڑھی رکھے گا تو. داڑھی رکھ لی انہوں نے، کوئی داڑھی پر بیان بھی نہیں ہوا. ایک دفعہ پیر کا مجلس میں میرے ایک کاروباری دوست، نئے دوستی بھی تھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں، تو ان کی جب باتیں سنتا تھا تو جیسے کوئی بزرگ بول رہا ہے، لیکن وہ ٹخنا چھپا ہوا اور داڑھی کٹی ہوئی، اور پھر دوسری طرف سے بولیں تو ایسے بولیں تھے جیسا کوئی خطرناک آدمی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مجھ سے بہت زیادہ محبت کا تعلق، بہت محبت کا تعلق. چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی اتنا سخت بھی ایسا ہے کہ مجھ سے نہیں جایا جاتا، اب تم چلو. میں نے کہا چلو. میں گیا، میں نے جا کے ان سے بات کی تو وہ بات طے ہو گئی. تو بھائی نے پھر ہنس کر کہا کہ یہ تو اتنا سخت ہے، آتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو ہنس کے کہنے لگا جب یہ آتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. تو ایک پیر کا دن تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ چلیں گے؟ ایک لمحے کو سوچا کہ چلو. اثر کے بعد ہم لوگ آئے، ہم پر پیر پہ بیان ہو رہا ہے داڑھی پر، تو حضرت کی تو ہر مجلس میں داڑھی پر بیان ہوتا تھا. پھر حضرت نے فرمایا کہ آج کل ایک سسٹم یہ چلا ہے، سسٹم تو مجھے اب یاد نہیں ہے، حضرت نے تو نہیں فرمایا تھا، وہ جملہ مجھے یاد نہیں ہے. آج کل یہ طریقہ چلا ہے کہ داڑھی کے لیے جب کہو تو کہتے دل میں داڑھی ہے. ارے بھائی، آپ کو اگر جائز طریقے سے کسی سے محبت شادی کرنی ہے، محبت نہیں، حرام عشق حرام عشق ہی ہوتا ہے، اگر جائز طریقے سے کسی سے شادی کرنی ہے تو ماں باپ کو مت بتاؤ، دل میں رکھو، سب چیز دل میں ہے نا، دیکھتا ہوں کہاں تمہاری شادی ہوتی ہے. آج کباب کھانے کا دل کر رہا ہے، مت بتاؤ، دل میں رکھو، دیکھتا ہوں کیسے کباب ملتا ہے. پھر فرمایا ابھی ابھی اللہ نے ایک مجھے بات دل میں عطا فرمائی کہ جہاز اگر لینڈنگ کر رہا ہو اور اعلان کر دے کہ پائلٹ کے پہیے اندر ہیں اور نکل نہیں رہے ہیں، اور آپ کو اندر کی چیز زیادہ پسند ہے تو کیا کرو گے؟ فرمایا کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دو گے وہاں پر. اس لیے داڑھی کو باہر نکالو بھائی, یہ اندر رکھنے کی چیز تھوڑی ہوتی ہے. اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق چھپانے کے لیے ہے کیا؟ فرمایا حرام عشق عذاب الہی ہے, وہ تو چھپاتے نہیں ہے. تو گھومتے پھرتے ہیں اور مولا کے عشق میں تم کہتے ہو. اس طرح بیان ختم ہوا, حضرت والا اندر تشریف لاتے تھے, اس کے بعد پھر نماز کے لیے جاتے تھے. تو میں نے کہا جلدی آئے خانقاہ میں, ہم جیسے حضرت داخل ہوں گے تو بائیں طرف ہم کھڑے ہوں گے, تو دائیں طرف کیونکہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا. تو جلدی سے میں ان کو لے کر کھڑا ہو گیا, کلین شیو, پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. تو حضرت والا آئے اور آ کر میں نے عرض کیا, حضرت میرے دوست ہیں یہ. تو حضرت والا نے کھڑے کھڑے ان کی بڑی عمر کے, تو ان کے گال پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ آپ کی داڑھی دل میں ہے یا باہر نکلنے والی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت نکل گئی. کیا کہہ رہے؟ حضرت نکل گئی. اور پھر ماشاءاللہ شرعی داڑھی, ٹخنا کھلا ہوا, عجیب حالت بدل گئے. کچھ عرصہ پہلے ان کو کینسر ہو گیا ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. داڑھی کے بال, وہ پتا نہیں کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ شعاؤں کا, تو داڑھی کے بال ہٹتے ہٹتے صرف یہاں تھوڑی سی داڑھی بچی ہے, یہاں ہے یہاں ہے, لیکن اللہ کا ولی داڑھی رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اس حالت میں بھی. حضرت کے خاندان کے ایک فرد تھے, ان کو حضرت بہت داڑھی کا فرماتے تھے, وہ رکھتے ہی نہیں تھے. کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو شرعی داڑھی, تو میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ نے شرعی داڑھی آخر رکھی لی. تو اب بیوقوف کہتا ہے نہیں, میرے کینسر ہو گیا, گال میں سوراخ ہو گیا, اس کے چھپانے کے لیے داڑھی رکھی ہے. حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ظالم, تو کہتا اللہ کے یہ رکھی ہے تو قبول ہی ہے وہاں پر, یہ تھوڑی کہ نیت ریا کی اور اس کے بعد توبہ کر لیا تو اب وہ چیز ریا میں لکھی جائے گی, ایسا تھوڑی ہے. تو ابھی ہم آ رہے ہیں, میں بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں, خدا نخواستہ اللہ معاف فرمائے, واہ واہ کے لیے آ رہا ہوں. تو اب ارے یہ کیا حضرت والا تو ہمیشہ فرماتے تھے تو قبول نہیں ہوگا, دوزخ میں جانا پڑے گا. یا اللہ توبہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں, تو کیا قبول نہیں ہوگی یہ نیت؟ اور ریا کے لیے ہم گھبرا جاتے ہیں, کہ ریا کے لیے گھبرا جاتے ہیں صاحب, ریا جو ہے وہ تو مسئلہ ہو گیا. میں نے تو ابھی فجر کی نماز میں اللہ کی تو نیت ہی نہیں کی تھی, اگر کسی نے کی ہے تو بتا دے. ابھی آنے میں کس نے نیت کی ہے بتا دے. اسی طرح اور نمازوں میں, کل کی پانچ نمازیں ہوئی, کس نے نیت کی اللہ کے لیے کی تھی؟ فرمایا ایک تو گھبراؤ نہیں, ریا خود بخود نہیں چپک جاتی, دکھلا ہوا شرک مخفی خود بخود نہیں چپک جاتا, نیت کرتا ہے آدمی, چاہے دین چاہے دنیا. یہ جیولری میں پہن کے ہاتھ اوپر کروں گی, بہن کیا حال ہے, انگلیوں میں انگوٹھیاں رکھ کر کہوں گی آپا تاکہ سب دیکھیں میری انگوٹھیاں نئے ڈیزائن کی آ گئی. اور یہ بھی ریا ہے, دکھلا ہوا ہے. ایک فرمایا کہ ایک آدمی نے 50 لاکھ کا گھر بنایا, 50 لاکھ کا گھر بنایا اللہ نے اس کو دیا ہے, اور اس کی کوئی ایسی گڑبڑ کی نیت نہیں, فرمایا سب قبول. اور ایک شخص نے اسی گھر کے اندر 5000 کا ڈیکوریشن پیس لایا, کبھی تازہ یہ ڈیکوریشن پیس چائنا کا, ہانگ کانگ کا آیا ہے, اور کسی کے پاس ہے نہیں, جو دیکھے گا حیران ہو جائے گا اور لوگ میری تعریف کریں گے کہ ایسا ڈیکوریشن پیس ہے. 50 لاکھ میں پکڑ نہیں, 5000 میں پکڑ ہوگی. تو فرمایا ریا خود بخود تھوڑی چپک جاتی ہے, ریا ہے نیت کر کے کوئی عمل کرنا مخلوق کے لیے, یہ ریا ہے. تو باقی ایک دفعہ آدمی نیت کر لے یا پتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو باقی جو آتے ہیں وسوسے ہیں. فرمایا جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان وسوسوں کے چکر میں جماعت کی نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی جب نماز جماعت سے پڑھتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو نہ پڑھیں جماعت کی نماز کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں آتے جاتے ہیں, مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, پھر یہ بھی نہ کریں. تو نہیں, ریا دکھلانے کا نام ہے, کوئی دیکھ لے وہ نہیں ہے, ہم نے دکھلانے کا نام ریا ہے یہ, باقی سب وسوسے ہیں. اور یہ جو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم نے فجر کے لیے نیت ہی نہیں کی تھی اللہ کی, یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مخلوق کی نیت نہیں اور اللہ تعالی کی بھی نیت نہیں, تو یہ اللہ ہی کے لیے ہے, کیونکہ جب دل میں غیر اللہ نہیں تو اللہ ہی تو ہے. فرمایا اتنا بڑا مسئلہ ہے, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور چاہے شروع دکھلاوے کے لیے بھی ہو کہ لوگ کہیں گے دیکھو نوجوان جماعت کی نماز پڑھتا ہے, چھوڑنا نہیں. جو وہ ریا جس پہ زاہد نے تان ازن, وہ ریا جس پر زاہد نے تان ازن پہلے عادت پھر عبادت بن گئی, اور پھر عبادت کے بعد اخلاص ملتا ہے, پھر اخلاص کے بعد اللہ پچھلا بھی سب قبول کر فرما لیتے ہیں. اس لیے کوئی نیک عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, چاہے 50 خیالات آتے رہیں, یہ سب وسوسے ہیں. جیسے خدا نخواستہ ایک مثال ہے, کتا باہر بھونکنا شروع کر دے تو وہ اندر آ سکتا ہے کیا؟ مسجد کے باہر کتا بھونکتا ہے تو کیا مسجد میں آ جائے گا؟ اسی طرح شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کتا ہے, بڑا کتا ہے وہ, تو بھونکتا رہتا ہے دل کے باہر, دل میں تھوڑی آ جائے گا, اندر آ کے دل کو کھا جائے گا, خود بیٹھ جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشکات کی شرح مرقات میں کہ بڑے آدمی اپنے دروازے پر کتا رکھتے ہیں، اندر کتا باندھا ہوا ہے، جس کو ملنا ہے وہ آواز دیتا ہے کتا بھونک رہا ہے، تو وہ مالک مکان کو کہے گا بھائی کتے کو ایک طرف کونے میں رکھو، تجھ سے ملنا ہے، تو وہ آواز لگائے گا ٹونی اور کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دے گا، ہوش ہوش کر دے گا، تو پھر وہ کتا دم دباتا ہوا کونے میں بیٹھ جائے گا، آؤ بھائی آؤ. فرمایا اللہ بڑے ہیں، اللہ کا کتا شیطان بھی بڑا ہے، تو اس لیے کتے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لیں گے اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں مدد فرما دیجئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور وسوسے تو آئیں گے، اس وقت میری پناہ چاہ لو، یعنی کہ ایک بار پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک شخص کو کفر کے وسوسے آ رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ کے پاس چلے گئے، رو رہے ہیں کہ دل چاہتا ہے جان دے دوں، کفر کے وسوسے آ رہے ہیں. فرمایا آپ کو کفر کے جو وسوسے آ رہے ہیں اس میں غم ہو رہا ہے؟ کہ حضرت وہی غم عرض کرنے آیا ہوں. فرمایا کافر کو اپنے کفر پر غم ہوتا ہے؟ کہ حضرت نہیں. فرمایا جو دکان خالی ہوتی ہے وہاں پر کوئی ڈاکہ مارتا ہے؟ نہیں. فرمایا آپ کے دل میں پکا ایمان ہے، یہ شیطان ڈاکہ مارنے کی فکر کر رہا ہے، کوئی فکر کی ضرورت نہیں، آپ کو کفر کے وسوسے پر غم ہو رہا ہے، یہ ایمان کی پکی نشانی ہے. ایسے ایسے وسوسے آئیں گے اللہ کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، جنت دوزخ کے لیے، جناب پتہ نہیں کیا ہوگا، دوزخ میں ہے بھی یا نہیں ہے، وسوسے آئیں گے، ماں باپ کو ستانے کے وسوسے آئیں گے، زنا کے وسوسے آئیں گے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے وسوسے آئیں گے، اللہ کی ذات کے لیے وسوسے آئیں گے، وضو کے وسوسے آئیں گے، غسل کے وسوسے آئیں گے، پاکی ناپاکی کے وسوسے آئیں گے. پونا پونا گھنٹہ بیت الخلاء میں پاکی میں لگا ہوا ہے، شیخ کو بتاتا ہی نہیں ہے. اگر اتنا پاکی کا شوق ہے تو پیٹ کے اندر انتڑیوں میں جو پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پہلے اس کو صاف کرو. یہ ریڈیٹر تھوڑی ہے کہ اوپر سے ہوا ڈالی نیچے سے سب فلش ہو گیا وہ ریڈیٹر. اب ادھر پیٹ میں تو پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پھر کیوں نماز پڑھتے؟ اس لیے اتنا پاکی ناپاکی کی فکر کرنا کہ نہاتے ہوئے ایک ایک گھنٹہ لگ رہا ہے، اور بھائی جو اتنے تو پانی ضائع کر رہا ہو تو گناہ گار تو ویسے ہی ہو رہا ہے. شیطان کہے کہ ابھی تو ناپاک ہے، کہ تجھے کیا ہے؟ شیطان سے بات نہیں کرنا ہے، ورنہ وہ تو کپڑے اتروا دے گا دل ہی دل میں، تجھے کیا ہے؟ پیٹ بھی تو میرا گندا ہے اندر، وہ اللہ ہے، تو جانے تو اپنا کام کر، ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے. فرمایا یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہیں سپر ہائی وے، یہاں تو چلو کم معاملات ہیں، حیدرآباد سے میرپور خاص جا رہے ہیں، راستے میں کتے بھی آ جاتے ہیں، جلدی پہنچنا ہے نو کوٹ، جلدی پہنچنا ہے، اور راستے میں گدھا گاڑی آ گئی، بیل گاڑی آ گئی، اونٹ گاڑی آ گئی، اور سب کو گالیاں دیتے رہو اور سائیکل والے کو برا بلا کہتے رہو، گاڑیاں روک کر ان کو گالی دیتے رہو، گناہ اپنے سر پر لیتے رہو، اس سے اچھا ہے چپ چاپ شاہراہ اولیاء پر چلتے جاؤ، یعنی کہ شاہراہ پر چلتے جاؤ خود میرپور خاص پہنچ جاؤ گے. یہ بھی شاہراہ اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ جانے کی، شیطان بھی آئے گا، نفس بھی آئے گا، دوسرے حالات بھی آئیں گے، بس ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علاج کیا ہے؟ جب یہ وسوسے آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئے، قیامت کے لیے آئے، صرف ایک بار آمنت باللہ و رسولہ، بس میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ختم. اگر وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے صرف وسوسوں تک یہ معاملہ رکھا. اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وسوسے آتے ہیں کہ زبان پر لانے سے پہلے کوئلہ بن کے مر جانا پسند کرتے ہیں، لیکن زبان پر یہ نہیں لانا چاہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پکے ایمان کی نشانی ہے. ابھی آپ یہیں قریب چلے جائیں، بلڈنگ بن رہی ہے، نیچے دکان ہے، شٹر نہیں ہے، شٹر لگ گئے تالا نہیں ہے، تالا لگ گیا اس کا مطلب اندر کوئی مال ہے، ڈاکو خالی دکان میں آئے گا؟ شٹر لگے ہوئے دکان میں آئے گا؟ سیمنٹ کھانے آئے تو اور بات ہے، سریا کچا چبا جائے تو اور بات ہے، وہ آئے گا ہی نہیں. پھر آپ اور آگے چلے جائیں تو سناروں کی دکان ہے گلشن اقبال میں، مین روڈ پر 100 سے زیادہ دکانیں ہیں، دیکھو کیسے کیسے تالے لگے ہوئے وہاں پر آٹومیٹک، اور پھر بہت ساروں کی سیکیورٹی والوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ جہاں تالے میں کوئی مسئلہ ہو سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، سائرن بجنا شروع ہو جائے، پرائیویٹ کمپنیاں فوراً گنے اور گاڑی لے کر پہنچ جاتی ہیں. تو یہ دل میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مال آتا ہے یہ وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ وسوسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اور بندی نماز اور روزہ چھوڑ دیں. نماز میں 3 رکعت بھی یا 4 رکعت بھی، اور بھائی جو دل میں جواب آئے، فرض کریں کہ ہماری 4 رکعت ہو گئی ہیں لیکن دل میں آ رہا ہے کہ 3 رکعت ہوئی ہیں، پہلے جو دل میں بات ہے اس پہ عمل کر لیں، اللہ کے پاس 4 گنی جائیں گی، 5 نہیں گنی جائیں گی. اس لیے صرف ہلکا سا یہ دھیان رکھنا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کی ماننی ہے شیطان کی نہیں ماننی ہے بس ختم. تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف اللہ کی فرما لی اس وسوسوں پر, پھر اس کا علاج بھی بتا دیا, تو ہم اپنے شیخ کی بات مانیں گے تو وسوسے ختم ہوں گے نا. میرے ایک رشتے دار ہیں, ان کو وسوسے وضو کے بہت آتے تھے, حضرت نے یہی نصیحت نہیں کی, سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر مولانا صاحب ایک بنگلہ دیش سے آئے, حضرت نے فرمایا اس کا علاج کرو. میں نے پتہ نہیں کیا علاج کرے گئے, وہ میرے رشتے دار اندر خانقاہ میں جو وضو خانہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ اوپر آ کر کھڑے ہو گئے لمبے چوڑے. کہا اگر تین بجائے چار دفعہ اگر کوئی تم نے ہاتھ وغیرہ دھوئے, میں ایک ڈنڈا لایا ہوں تمہارے سر پر ماروں گا, چل تین دفعہ کر. ایک ہی بار میں علاج ہو گیا بھائی صاحب کا. وہ تھے بھی ایسے کڑیل لمبے چوڑے وغیرہ اور آنکھیں پھلائے ہوئے, چلو دیکھتا ہوں تین مرتبہ سے چوتھی مرتبہ زیادہ کیسے کرتے ہو. یہاں تک کہ وسوسے کے مریضوں نے موٹر سائیکلیں دھوئی ہیں اور خود نہیں دھوئی, اما آپ دھو ناپاک ہو جاؤں گا, اس جگہ پر میں بیٹھ نہیں سکتا, یہ جگہ بریف کیس کو دھویا ہے کہ بریف کیس ناپاک ہے بےچارے, اللہ ان کو سب کو صحت دے. یہ خامخواہ اپنے سر پر بیماری لے لی, خامخواہ اپنے اوپر چپکا لیا اور رو رہے دھاڑے مار ہوا, کیوں میری زہر کی نماز قبول ہی نہیں ہوئی, کیوں کر رہا تھا بھائی, تمہارے پاس کیا دلیل لے رہا ہے؟ دلیل بھی کچھ بھی نہیں. جب نیت نہیں کی مخلوق کی اور اللہ تعالیٰ کا بھی دل میں خیال نہیں آیا, اس کے بعد جو خیال آ رہا ہے یہ کچھ کی فکر نہ کرو, کیونکہ جب دل میں غیر اللہ نہیں اور اللہ بھی نہیں تو دل خالی کیسے ہوگا, اس میں اللہ ہی تو ہے. آہستہ آہستہ شیطان وسوسے ڈال کر چھڑوا دیتا ہے, یہ وسوسے ڈال دیتا ہے کہ میں کفر میں کافر ہو چکا, یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ میں مجھے اللہ نے معافی نہیں کیا. اور تو بھائی تو کیا بڑا چیمپئن ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا؟ چار شرطیں ہیں بس, ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے, یہ 100% نہیں ہے کہ میں جنت میں ہی جاؤں گا, اللہ کی رحمت پہ نظر ہونی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ کیا ہیں. اگر ریت کے ذرات جتنے سب کے گناہ ہو جائیں, اللہ کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے. اسی چکر ان کے اندر ساری عبادت چلی جاتی ہے, جمعے کی نماز بھی چلی جاتی ہے, شیطان کامیاب ہو گیا. ہمیں کوئی شیطان سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, ہمیں کوئی پہلوانی کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے رب نے علاج بتا دیا, نبی صلی اللہ تعالی نے علاج بتا دیا, اور بار 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان چٹنی بنا دے گا. وسوسے کا علاج شیخ سے کرائیں گے, سب سے پہلے شیخ کہے گا کہ نفلیں ملتوی کر دو, ذکر ملتوی کر دو, تلاوت ملتوی کر دو, ایک سیب چھلکا اتار کر کھاؤ اور صبح چہل قدمی کرو, ہنسو بولو, اکیلے میں نہ رہو اور سوچو مت. اب ہم عمل کہاں کرتے ہیں؟ بتاتے ہی نہیں ہے ڈر کے مارے کہ شیخ ہمارا وظیفہ ملتوی کروا دے گا. ایک طرف تو شیخ رات دن کہہ رہا ہے ذکر کرنا ہے, ذکر کرنا ہے, ناغا نہیں کرنا ہے, تلاوت کرنا ہے, اور دوسری طرف شیخ منع کر رہا ہے. یہ بھی وسوسے کا مرض ہوتا ہے کہ بات نہیں ماننی, بات مانوں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. حضرت مجدد نے قسم کھائی ہے کہ خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے. حضرت مجدد کی قسم ہے کہ خدا کی قسم وسوسوں کا کوئی علاج نہیں ہے, صرف ایک علاج ہے کہ توجہ مت دو, توجہ مت دو. اب کتا بھونگ رہا ہے سامنے جا رہے ہیں وپر خاص میں گاڑی, وپر خاص سے آگے کئی بیچ میں چھوٹے چھوٹے شہر آتے ہیں, جہاں گاڑی وہاں سلو بھی کتے جو ہے حضرت نے فرمایا پیچھے لگ گئے. حضرت نے تو شہر کا نام نہیں لیا تھا, کتے پیچھے لگ گئے بھونکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. فرمایا شیشا اتار کے تم بھی بھونکو گے, بھوں بھوں کرو گے. تو کتا کہے گا ابھی میرے بھائی تو ادھر کہاں بیٹھا, ادھر آ جانا. یہ حضرت کا جملہ ہے. فرمایا کتا کہے گا ارے بھائی دوست میرے بھائی ادھر کدھر بیٹھا ہے میرے ساتھ آ. فرمایا وہاں تو آپ بھونکتے نہیں ہیں, تو شیطان بھی تو اللہ کا کتا ہے, بھونک رہا ہے نا, بھونکنے تو اس کو, وہ اپنا کام کرے تو اپنا کام کرو. وہ تو مردود ہے, وہ مردودیت کی لائن ہموار کرتا ہے. ہمیں تو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے, واپس میں جنت میں بلانا ہے. شیطان تو مردود ہے, اللہ تعالیٰ سے اکڑ کر کے مردود ہو گیا. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے جواب دینے کا؟ تین دفعہ اعضا دھونے ہیں, اس چوتھی دفعہ نہیں دھونا ہے, اور پانی بھی کم استعمال کرنا ہے. دل میں ہوا میں پاک نہیں ہوا ہوں, تو فوراً اپنے دل میں کہے ٹھیک ہے چلے جاؤ وہاں ورک شاپ پر, جا گاڑیوں کا ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں صفائی سروس ہوتی ہے, منہ میں ایک نلکی ڈلوا کر سب نیچے سے نکلوا لو, پھر پورا جگ ایکس رے, پھر ایکس رے بھی کراؤں کہ ہاں اب اس میں گندی ہوا نہیں ہے, پخانے کے ٹکڑے بھی نہیں ہے, پیشاب کی تھیلی بھی خالی ہو گئی. اب اللہ اکبر, جب تک تو پانچوں نمازیں چلی جائیں گی. کیا کوئی کیا ہم پاک ہو سکتے ہیں بھائی؟ بس جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے پاکی کا, وہ پاکی استنجا کر لیا, اور استنجا میں بھی کتنی دیر لگاتے ہیں, اور جناب بار 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 دباتے رہتے ہیں, دباتے کترا آتا رہے گا. حضرت مجدد نے فرمایا تھن ہے یہ, تھن کو جتنا دباؤ گے خالی ہو چکا, جتنا دباؤ گے پھر کترا نکلے گا. بس اپنے شیخ سے پوچھ لو, ٹشو پیپر کلرڈ لے کر استنجا سے فارغ ہو کر چند قدم چلو, کچھ بھی نہیں ہے پانی سے نکل کے. اب وہ خیال آئے گا کہ کترا نکل گیا, نکل جائے تجھے کیا ہے, نکل جائے نکل جائے. تو پھر جا کے کپڑے چیک کرنا اور پھنسانا، اب تو شیطان کا ایک نام ہے ولان، اس کے ارکان وسوسے ڈالنا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں پانی کا قطرہ لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ پانی کا قطرہ نہیں ہوتا. وہ مفتی صاحب کی بات مانے، علماء کی بات مانے، شیخ کی بات مانے، جو اللہ والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جسم کی پاکی اور طہارت اور روح کی پاکی، دماغ کی پاکی، آنکھوں کی پاکی اتنا سکھاتے تھے، وہ فرمائیں گے تم ناپاک بن کے پڑھ لو. طہارت کے بغیر، ظاہری طہارت اور دل کی طہارت کے بغیر دین میں ہے کیا؟ پھر دو ہی تو چیزیں ہیں، یہ صحیح ہوگی تو اللہ والے بن جائیں گے. اب جناب کتنے ایسے مریض ہیں پیشاب کی تھیلی لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جا کر پوچھو مفتی صاحب سے پوچھ کے انہوں نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، جتنا چھپا سکتے ہو چھپاؤ، اور وہ پڑھ رہے ہیں نماز، ان کی پاکی ناپاکی کا کیا مسئلہ ہے؟ اور خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے اور پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو گئی، ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. دو چند چیزیں ایسی ہیں جو وسوسے کے مریض کی مفتی صاحب سے پوچھی، وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ اس میں مسئلہ میں سیدھی سی بات ہے سمجھا نہیں سکوں گا، اور پھر غلط بات پھیل جائے گی، گناہگار میں ہو جاؤں گا. لیکن مفتی صاحب سے جن کو پیشاب کی مسئلہ ہے، مفتی صاحب ان کو وسوسہ آتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں، جب وہ علاج بتائیں گے نا آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، یا اللہ اتنی اجازت شریعت میں، اللہ اتنی آسانی شریعت میں، وہ پاگلوں کی طرح خود ہی اپنا علاج کر رہے ہیں. چاہے ایک صاحب تھے حضرت مجدد کے پاس آتے تھے بار بار، حضرت بس اب تو میں کافر ہوا ہی ہوا، حضرت اب مجھے تو کافر ہونا ہی ہونا ہے. چوتھی مرتبہ جب آیا حضرت مجدد نے کھینچ کر جو تماچا مارا ہے نا، ایسا پڑاخ کی آواز پورے خانقاہ میں، جا ہو جا، جا کے کافر ہونا ہے تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ جتنے پڑھے اتنے ہی رہیں گے. حضرت کو دیکھنے لگا حضرت سب وسوسے چلے گئے، فرمایا بس ایک کپڑ میں ہی سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ارے بھائی حضرت ایک صاحب حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رو رہے تھے، کیا کہ حضرت میرے والد کا انتقال کلمے پر نہیں ہوا، ایسی غشی تاریخ تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، اب دل میں غمگین ہو رہا ہے، ابا کی بہت چاہت تھی میرے کلمے پر موت ہو اور کلمہ ابا پڑھ نہیں سکے، دس دن سے غشی تاریخ تھی اور ہوش میں نہیں تھے، وہ کوما میں تھے اور بغیر کلمے کے مر گئے. حضرت فرمایا نہیں کلمے کے ساتھ انتقال ہوا ہے. کہ حضرت میں تو آخر تک موجود تھا، کلمے کے ساتھ انتقال نہیں ہوا، آپ کو میرے بھائی نے کوئی غلط خبر دے دی ہوگی. فرمایا نہیں میں آپ سے کہتا ہوں کلمے پر انتقال ہوا ہے. ارے یہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ کے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہ حضرت 25 سال، نکاح کو 25 سال ہو گئے. فرمایا 25 سال میں آپ نے نکاح کی تجدید کرائی بار بار؟ کہا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نکاح کے خلاف کوئی جملہ ہی نہیں کہا. فرمایا کلمے پر موت کا مطلب یہ کہ زندگی میں اس نے کفر کبھی نہیں بکا، داڑھی پر، نماز پر، روزے پر، زکات پر، دینی شعار پر اس نے زبان نہیں کھولی، تو اس کا کلمے پر ہی خاتمہ ہوا. جاؤ فرمایا کسی سے ہی پوچھ لو، کیا روز تجدید کرتے رہیں گے؟ اچانک ہارٹ فیل ہوتا ہے، اس وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا وہ نعوذ باللہ کلمے پر موت نہیں دی؟ تمہارا کسی کا 50 سال سے نکاح ہوا ہے تو 50 سال میں ہر روز تجدید کرتا ہے کیا؟ قبول ہے، قبول ہے، دل قبول ہے، چلو لپٹ جاؤ آپس میں، قبول ہے. اور اگر کوئی مفتی صاحب نہیں ملے اور کوئی نکاح پڑھانے نہیں ملے تو 50 دن تک قریب بھی آنا، بیگم صاحب ہمارا نکاح نہیں ہے، ابھی تجدید نہیں ہوئی، قریب نہیں آنا، وہاں تو بڑے قریب چلے آ رہے ہیں اور لڈو بھی کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں روکتے ہو؟ وہاں پر 50 سال میں ایک بار کسی نے اگر زبان سے جملہ نہیں کہا ایسا بےودا کہ امام صاحب فرمایا کہ آپ کا، مفتی صاحب فرمایا کہ آپ کا نکاح بھی گیا اور آپ کا کلمہ بھی گیا، کلمہ ابھی پڑھ لو اور تجدید نکاح کر لو، جب کوئی جملہ نہیں کہا تو سب صحیح ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا اور انتقال آ گیا، کلمے بھی موت بھی. اب اسی چکر میں شیطان کتنے خط آتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 40-40 سجدے، کہ میرے سجدہ ہوا ہی نہیں، میرا ہوا ہی نہیں. ارے بھائی سجدہ آپ کر چکے ہو، نہیں ہوا. کتنی ماں بہن بہو بیٹیاں اسی چکر میں، قرآن شریف تو کیا تلاوت بھی رہ گئی، نماز تو کیا تسبیحاں بھی رہ گئی، نماز چھوٹ گئی، شیطان کامیاب ہو گیا. لو بھائی جس طرح چکر دیا تھا چکر میں محترمہ آ گئی کہ وضو پر وضو ہو رہا ہے اور جناب وہ نیت. آپ بتاؤ بھائی ابھی تو چلو میں بتا رہا ہوں اس لیے اور بات ہے. چلو فجر کے لیے کتنے نے نیت کی تھی کہ میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں؟ کتنے نے نیت کی تھی؟ کیوں کہ بھائی فجر کے لیے تو جا رہا ہے، تجھے پتا نہیں ہے کس نماز کے لیے جا رہا ہے. پیارے شیخ نے تو یہاں تک فرمایا، کیا عرض کروں، کہ فجر کی نماز میں اگر اس نے اللہ اکبر کہہ دیا، دل میں یہ آیا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 سنت کی اور فرض کا ہو گیا، فرمایا اب دوبارہ نماز توڑ کر کوئی فرض کی نیت نہیں کرنی، تو فرض کے لیے تو اٹھائے، تو کس کے لیے اٹھائے؟ تو کون سی نماز کے لیے؟ زہر میں نیت کرتا ہوں عصر کی نماز کی، یا دوسری رکعت میں خیال آیا اوئے ہوئے میں نے تو عصر کی نیت کر لی، نماز توڑ دوں اور امام صاحب کے بعد پہلی صف میں آخر میں دو رکعت پڑھ رہا ہوں، سر دیکھ رہے بھائی یہ کون سا بیچ میں آ گیا، جگہ بنا کر دو رکعت کے بیچ میں جگہ بنا کر آ گیا جو باقی کی دو رکعت پڑھ رہا ہے. فرمایا تم آئے کس لیے ہو؟ عصر کی نماز کے لیے. تو زہر کی نماز کے لیے تو زہری نماز تو ہو گئی نا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ وسوسے جو ہے اللہ تعالی سے دور کرنے کے لیے آتے ہیں. اور وسوسے والی نماز، وسوسے والا وضو، وسوسے والا ایمان، یہ سب سے زیادہ ثواب دلائے گا. کیونکہ ایک تو نماز کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا وسوسے کو روکنے پر تکلیف ہو رہی ہے اس کو مل رہا ہے. کوئی دماغ کو چٹنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. بڑے بڑے اللہ والوں کو بھی وسوسے آتے ہیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بتاتا ہوں، اور پھر اگر کسی نے عمل کر لیا تو بار بار حضرت والا کو انشاءاللہ دعائیں دے گا. حضرت والا کو 21 برس تک وضو کے وسوسے آتے تھے، پاکی ناپاکی کے. 21 برس حضرت والا کے ساتھ حج پر گئے، حضرت والا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے شیخ حج پر گئے. حج کا زمانہ تھا، باب ندوا کے باہر جگہ ملی اور سامنے سیڑھیاں ہیں، اب تو خیر سب ٹوٹ گئی جگہ، سامنے سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیاں اوپر چڑھ کر جب جائیں تو دائیں طرف دار الابرار تھا. تو دار الابرار سے دونوں اللہ والے مسجد کی طرف آئے اور جب سیڑھیاں اترے تو حرم میں جگہ ہی نہیں، باہر بیٹھے. باہر بھی جگہ کہاں ملی؟ سیڑھیوں سے قریب جگہ ملی. ایک خاتون تھی بوڑھی کوئی، تو زمزم لالچ میں بھر دیا زیادہ، پلاسٹک کی تھیلی میں بہت زیادہ زمزم بھر دیا، این سیڑھیوں کے وسط میں اس سے وہ پلاسٹک چھوٹ گیا اور جناب سارا زمزم بہتا ہوا. حضرت والا کے اور حضرت شاہ پرولک صاحب رحمتہ اللہ علیہ کپڑے خراب ہو گئے. اب وہ تو بیت الخلا ہے دائیں بائیں، اوپر پھر دار الابرار تھا، یہ تو میں بھول ہی گیا، دائیں بائیں تو بیت الخلا، سامنے وضو خانے، اور وہ عورت اسی کے پاس سے اس سے زمزم گرا. نماز ختم ہوئی، حضرت والا نے حضرت شاہ پرولک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں فوراً جا رہا ہوں کپڑے بدل کر اور اس کے بعد میں نماز دوبارہ دہرا لوں. فرمایا کیوں؟ حضرت وہ پانی جو ہے وہ سیڑھیاں گندی، دائیں بائیں بیت الخلا، اس لیے کپڑے ناپاک ہو گئے، غسل کر کے نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس کمرے میں آ جاتا ہوں. حضرت شاہ برار لکھ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد دوراں رومی ثانی تبریز دوراں حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ پانی ناپاک تھا؟ کہا حضرت یہ بیت الخلا اور مٹی اور پیر بھی کیسے ہوتے ہیں، چپل لیں بھی؟ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ خدا کی قسم پانی ناپاک تھا؟ کہ حضرت میں قسم تو نہیں کھا سکتا. فرمایا آپ کا وضو بھی ہے، آپ کے کپڑے بھی پاک ہے، خبردار اگر دوسری دفعہ نماز پڑھی تو. حضرت فرماتے ہیں 21 برس کا علاج ایک منٹ میں ہو گیا. آج جناب یہ ناپاک وہ ناپاک، بستر پر بیٹھ رہے ہیں، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، مفتی صاحب سے پوچھ کے 3 دفعہ کس طرح پاک کیا جاتا ہے، فوم پاک کر لیا تھا، اب اس میں نہیں بیٹھ رہے. کیوں؟ کب ناپاک ہے. بھائی کیسے ناپاک ہے؟ یہ ثابت کرو، آپ قسم کھاؤ ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں. کیوں؟ بیت الخلاء میں گیا یا چھینٹے تھے؟ یہ چھینٹوں کا بھی ایک شیطان، یعنی کہ شیطانی چکر کا وزیر الگ ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس معاملے میں حضرت والا کی بات مانتے تھے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے وسوسے آتے تھے. اب بتاؤ اللہ والے کو وسوسے آئے نہیں آئے؟ اگر یہ برے ہوتے وسوسے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم تعریف کیوں کرتے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کیوں قرآن پاک میں فرماتے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ؟ بدلے کے بھی وسوسے آئیں گے. اصل بات تو رہ گئی کہ اس سے پہلے جو آیات ہیں وہ وما یلقی الا الذین صبروا، تو یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، مفہوم عرض کرتا ہوں. اور یہ خوش نصیبوں کا کام ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے. پھر آگے حضرت نے اس کا بیان فرمایا کہ وسوسے تو آئیں گے کہ میں انتقام لوں، اور پھر وضو کے وسوسے ہیں، سب وسوسے اسی میں آ جاتے ہیں. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنا ہے. یقین کرنا ایسے بھی مریض ہیں جو 20-20 منٹ، خواتین کی بات بتا رہا ہوں، 20-20 منٹ تک نیت کرتے رہتے ہیں، جان نماز سے پیچھے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، جان نماز میں بعد میں آؤں گی پہلے میں نیت کروں گی، 20-20 منٹ نیت، اب وہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے یہ نیتیں ہوئے چل رہے ہیں. اور بھائی تو آپ نے جب ہم سے مشورہ کیا، ہم نے آپ کو بتا دیا، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بس اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دو نماز. اب وسوسے سجدے میں آتے کہ ایک یا دو، فوراً پہلے پہلے دل سے کانٹیکٹ کرنا ہے کہ میرا پہلا سجدہ یا دوسرا، دل میں آتا ہے دوسرا، کھڑے ہو جاؤ دوسری رکعت کے لیے. اب کیا ہے ایک سجدہ، اللہ کے پاس دو لکھے جائیں گے. اب کیا مسئلہ ہے؟ کہاں وسوسے بیچ میں آ جاتے ہیں بھائی؟ سیدھا سیدھا شاہراہ اولیاء پر چلتے جائیں، وسوسے آتے جائیں ان بکریوں کو جو بیچ میں، اب ہائی وے پر کیا ہوتا ہے زیادہ تر کتا بیچ میں آ جاتا ہے، بکری آ جاتی ہے، وہ سعودی عرب جب جائیں تو انہوں نے باڑ لگائی ہوئی پورے ہائی وے پر تاکہ اونٹ ادھر نہ چلے آئے، بھیڑ بکری ادھر نہ چلے آئے. اب یہاں پر وہ انتظام نہیں ہے، اب وہ گاڑی روک کر گدھے کو کہہ رہے گدھے کا بچہ بیچ میں آ گیا. بھائی اتنا تمہارا ٹائم تو ضائع ہوگا، وہ تو ہے ہی گدھے کا بچہ، اس میں کون سی بڑی بات ہے جو آپ نے کہہ دیا اس میں ہے. تو اسی طرح آپ جناب وہ بس نے اوورٹیک کر لیا، گالی دے رہے ہیں. اب تو کبھی پہنچ نہیں سکتا لاہور کبھی، وہ جتنی دیر میں لوگ لاہور پہنچے یہ ٹول پلازا تک مشکل سے پہنچے گا، ہر ایک سے لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے، شیطان سے، مردود سے لڑ کر اپنا دماغ چٹنی بنا کر دین سے دور ہو جائیں. اس سے باقاعدہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ثانی کیے ہوئے پرچے ہمارے پاس ہیں اللہ کے کرم سے. نماز کے وسوسوں کا الگ پرچہ ہے، دوسرا ایمان اور ان چیزوں کے لیے جو وسوسے آتے ہیں وہ الگ ہے. اب جناب آپ دیکھ لو کہ غسل کی اتنی فکر ہے کہ ایک بال برابر جگہ، نقطے برابر جگہ میں رہ جائے سوکھی ہوئی، میرا غسل نہیں ہوگا. اور جو گناہوں کی ناپاکی لگ رہی ہے اس کے لیے بھی وسوسے آتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان وسوسہ دے رہا ہے، وہ اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے. اور یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید کرنا چاہتا ہے. کہ کپڑوں کی پاکی کا تو کتنا فکر ہے کہ اس میں تو ناپاکی لگ بھی جائے، دو ڈول پانی کے بہائے پاک ہو گیا. زیادہ نجاست ہے ایک آدھی بالٹی سے نہائے، یعنی کہ میں نے تو حضرت والا کے ان خادموں کو مجھے پتا ہے جو آدھے بالٹی سے غسل کرتے ہیں، غسل نہانا نہیں، غسل آدھے بالٹی سے کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، وسوسہ آتا ہے دھیان ہی نہیں دیتے، اور یہاں وسوسے کی وجہ سے شاور کے نیچے نہا رہے اور ناچ بھی رہے ہیں. ایک ایک گھنٹے تک شاور کی آواز چلی آ رہی ہے. یہ سوچا کہ پانی اسراف کرنے کا گناہ کتنا ہے جو آپ پاکی اور ناپاکی کے پیچھے چلیں. زبان کی حفاظت نہیں ہے، آنکھ کی حفاظت نہیں ہے، دل گندگی سے بھرا ہوا ہے، ناپاک ہو رہے ہیں، دل ناپاک، روح ظاہر کے پاکی کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے. کوئی ظاہر کی پاکی بھی تو ضروری ہے نا، بدن کی پاکی، جسم کی پاکی، کپڑے کی پاکی بھی تو ضروری ہے نا. اب اتنا شک کر دینا پرس صاف ہو رہی ہے جناب، کیونکہ بچی نے ہاتھ لگا دیا تو کیا ہو گیا، بچی نے ہاتھ لگا دیا. آپ قسم کھا سکتے ہیں اتنا آسان علاج ہے، اتنا آسان علاج ہے کہ اللہ، میں نے وسوسوں کے مریض سے پوچھ رہا ہوں، بھائی آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں آپ کا وضو نہیں ہوا؟ قسم تو نہیں کھا سکتا تو آپ کا وضو ہو گیا. احتیاطاً وضو کر رہا ہوں، بھائی احتیاط کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ جو وسوسے کا مریض ہے، دوسرا نماز قریب آ گئی، کوئی ضرورت نہیں دوسرا وضو کرنے کی، یا تو قسم کھاؤ کہ وضو ٹوٹ چکا ہے. اور اس کا بھی علاج میرے پیارے شیخ نے کیا فرمایا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. مغرب کی نماز پڑھ لی اور عشاء تک جو ہے وضو ہے، اب وسوسہ تنگ کر رہا ہے، بھئی آپ قسم کھا سکتے ہیں؟ نہیں. اور اس کا علاج کیا، دو نفل پڑھ کے پھر وضو کر لو، بہت مزیدار علاج ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دوسرا وضو کرنا چاہتے ہیں نا، شیخ کو چکر دے رہے ہیں نا کہ میں جو ہے وہ ثواب کے لیے وضو کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، دو نفل پہلے پڑھو یا قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھو. چلو گڑبڑ کرے گا تو شیخ بھی ڈنڈا لے کر، پہلے تو ایک رکوع پڑھو چلو آپ، پھر آپ بھلے وضو کر لو، اب اس میں وسوسے کا علاج ہو جائے گا. جب دو رکعت پڑھ لیا نا آئند، اب کیا کہے گا، چلے شیخ مسجد میں ساتھ چلتے ہیں، وضو ہے میرا. ابھی کہاں سے دوسرا وضو کرے گا، ابھی تو دو نفل پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کے قبروں کو نور سے بھر دے. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ قبروں کو نور سے بھر دے. میرے پاس ابھی جو آنے میں پانچ منٹ دیر ہوئی تو کسی ملک سے فون آیا تھا ایک صاحب کا، کیا تمہارے موجودہ شیخ کا میں نے تھوڑا سا بیان سنا ہے، اتنا روئے ہیں اور ان کی آواز میں ایسی کشش ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی طرح صرف اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے، گناہ چھوڑنا گناہ چھوڑنا. تو ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا آپ میرے دوست ہیں، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ کہا حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ تم کے لیے تم نے سوچا کیسے، یہ مجھے بتا دو. تو میں نے کہا کہ جیسے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت والا کا وصال ہوا، میں اللہ نے مجھے وہاں موقع دیا کھڑے ہونے کا. اب مغرب سے چند منٹ پہلے طبیعت بہت ناساز شروع ہو گئی، مغرب کی اذان بھی، سب کو حکم ہوا جاؤ سب مسجد میں. اب مسجد باہر نکلا میں خانقاہ سے، سب منزلیں بھری ہوئی، جگہ جگہ لوگ. میں نے کہا بھائی جہاں میں نے فرض پڑھ کر دو نفل پڑھے، پہلی بات یہ کہ مجھے خانقاہ میں تو آنے ہی نہیں دیا جائے گا، اور دوسری بات اس رش میں پہنچوں گا کب، اور حضرت کا وہ آخری وقت لگ رہا تھا، وہ جو لگے ہوئے تھے اکوپمنٹ اس میں سانس اور آکسیجن اور یہ سب آ رہے تھے کہ وہ نیچے کی طرف جا رہے تھے. تو اچانک مسجد کے دروازے پر، جو مسجد کے اندر جو کونا ہے اس میں ایک صاحب کھڑے تھے، کہ یہاں کے نماز پڑھ لو میں اوپر جاتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ جزائے عظیم عطا فرما. نماز ماں ابراہیم صاحب نے پڑھائی، حضرت کے پیارے پوتے نے حافظ صاحب نے، اور روتے ہوئے نماز پڑھائی مغرب. مغرب کی نماز کے اندر یا اللہ کیا ہوگا کیا ہوگا کس طرح ہوگا، بس جیسے ہی سلام پھیرا، پھر کے سیدھا دوڑ لگائی خانقاہ کی طرف. تو یہ ہمارے دوست جو ہیں سامنے بیٹھے ہوئے بھائی صاحب، وہ پاسبان تھے وہاں پر اس وقت، تو حضرت کی اجازت یافتہ بھی ہیں ماشاءاللہ ایوب صاحب الحمدللہ. مجھ سے کہا کہ اندر جانے کو ہر ایک کو منع کر دیا. میں چل بھائی اپنا کام کر, ابھی میں کسی کی نہیں سنوں گا. میں اندر گھس گیا یا کہتے ہی رہ گئے. پھر اندر پہنچ کے سیدھا جلدی جلدی دو سنت پڑھ کر اور آگے آئے تو پھر حضرت والا نے بالکل آخر ہوتے ہوتے حضرت والا کی وہ اس وقت دل میں خیال آ رہا تھا کہ بھئی آخر کس سے تعلق کروں گا, کس سے تعلق کروں گا. جیسے ہی سوچتا کس سے تعلق کروں گا, صدیق زما قلندر وقت حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل سامنے, اور ان کے تو برسوں سے میرے پر احسان ہے, شروع سے ہی مجھ پر احسانات کی حضرت نے. اور پھر وہ حضرت سے حضرت والا کی طبیعت ناساز جب بھی فالج 2000 میں گرا مئی میں, تو پھر اس کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز بھی, تو خطوط کے جواب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہ فقیری دیتا تھا. تو اس وقت سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا پوچھنا ہوتا تھا اپنے خط کے بارے میں اور لوگوں کے خط کے بارے میں اور جو میرے احباب ہیں ان کے بارے میں جو میں نہیں سمجھ سکوں, تو اس میں زیادہ کی سوچ نہیں تھی. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا, یہی کمرے میں ہی تھا میں, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو اس وقت بہت دل میں گھبراہٹ, میں تو دبئی میں تھا بھائی کے انتقال کی وجہ سے. اللہ کاشف خلیل میاں کو جزائے عظیم عطا فرمائے, مجھ سے کہا بھائی بس چلے آپ چھوڑ دو, کم سب اللہ تعالیٰ بنائیں گے. اتنا اللہ کا شکر ادا کیا, ان کو اب بھی اتنی دعائیں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا پروردگار نے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوا کس سے کس سے, تو دو آدمیوں کے لیے دل میں خیال ہوا کہ مجھے ان سے بیعت ہونا ہے. وہ حضرت کے وصال کے بعد مجھ سے بیعت ہو گئے دونوں, جن کے بارے میں میں نے سوچا تھا ان سے بیعت نہ, مجھ سے بیعت ہو گئے. اب جو ہے وہ دل میں خیال آتا رہا آتا رہا, پھر آخر میں دل میں خیال آیا کہ حضرت والا اپنی حیات مبارکہ میں ہی مولانا حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات کے لیے فرماتے تھے کہ شیخ کا اگر سچا عاشق دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو, اور ایک پیمانہ ہے کہ جو شیخ پر فدا جتنا ہو اور شیخ کے رنگ میں جتنا رنگا ہوا ہو ان سے تعلق جوڑنا چاہیے. لیکن پھر بھی بھائی مناسبت شرط ہے, کیونکہ حضرت کا ہر بیان جب حضرت کوئی ایسی نصیحت فرماتے تھے تو ساتھ میں فرماتے تھے کہ مناسبت شرط ہے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا. آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. تو ایک تو حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا یہ معاملہ, پھر انہی دنوں میں حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کا خط جو حضرت کو لکھے تھے تربیت عاشقان خدا سے دوبارہ پڑھے, ایک ایک لفظ اللہ کے عشق اور شیخ کے عشق میں ڈوبا ہوا. پھر یہ پتا چلا کہ اتنے بڑے عالم بھی ہیں, وہ تو شروع سے ہی پتا تھا الحمدللہ. پھر یہ کہ حضرت والا اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت دیتے تھے. آج اگر میرے جیسا کوئی کنگلا اور نالائق اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کی دعوت دے, اعتراضات کی بوچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں؟ میں تو اپنے شیخ شیخ العرب بلعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمود اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کرتا ہوں حضرت کی جوتیوں کے صدقے. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. نبیین کے بعد کیا ہے بھائی؟ صدیقین. اور صدیقین کی بھی آخری سرحد کی حضرت دعوت دیتے تھے. آپ مجھے دکھاؤ کہ بے عمل دین کی بات نہیں کر سکتا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت فرماتے تھے کہ خوب کرو ایک سے پوچھ کر بات, ایک دن خود شرم آئے گا کہ میں داڑھی نہیں ہے, لوگوں کو داڑھی کی دعوت دو کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا, دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ بچہ رکھنا واجب ہے. چاہے وہ کہتے کہ تم کیا بات کر دو, تمہاری تو داڑھی ہے نہیں. یہ بات بار بار بولنے سے خود شرم آئے گی. ہم نے تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا, نہ کسی بیان میں, نہ ذاتی مجلس میں, نہ دو تین لوگوں کی مجلس میں, یا کہیں اشارہ بھی خدا نخواستہ دیا ہو. کیونکہ نیک بننا فرض, اپنے کو نیک سمجھنا حرام. حضرت مجدد تو مجدد تھے نا, اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے تھے. خادم گئے کمرے میں تو حضرت مجدد اکیلے دعا کر رہے تھے. اس خادم نے, مجھے نام یاد نہیں ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ نے خود یہ بات بتائی کہ حضرت مجدد رو رو کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے, لیکن آپ اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر بند نہ کیجیے. اتنے بڑے اللہ والے, یہی تو اللہ والے کی نشانی ہے کہ اپنے کچھ نہیں سمجھتے. اے اللہ اشرف علی کو جنت میں جہاں جنتی جوتے اتارے وہاں جگہ دیجئے گا. گو اشرف علی اس جگہ کا حقدار نہیں ہے, لیکن اے اللہ اشرف علی سے دوزخ کی آگ برداشت نہیں ہوگی. اور دن میں کئی بار آہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہ تو وہ ہے جن کے ہاتھ پر کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے ولی بنے, ولی ساز بنے, جس 100 سال سے زیادہ ہو گئے حضرت کے وصال کو, اور آج تک جو ہے وہ حضرت کے فیوز اور برکات, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے برکات, یہ سب کتنے بڑھے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت والا بھی تو اسی سلسلے کے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء سے حضرت بیعت ہوئے. حضرت مجدد اور ہمارے حضرت کے درمیان ایک ہی تو رابطہ تھا صرف, اتنے قریب کا تعلق. اور حضرت والا کا بھی یہی معاملہ، تو حضرت کا فیض بھی تو آخر حضرت تھانوی رحمت اللہ کے پاس جائے گا نا، پھر ان کا فیض حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ کے پاس ثواب جائے گا. نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو انجام کے اعتبار سے کتے اور سور سے بھی حقیر سمجھتے ہیں کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہوگا. خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ٹھیک، اور خدا نخواستہ گڑبڑ ہو گیا تو سور اور کتے سے سوال جواب نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے. تو حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری جان ان پر، میرا مال ان پر فدا، حضرت والا اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک ماشاءاللہ ہیں، اور آخری سرحد کی دعوت دیتے ہیں. اور جس طرح حضرت کا مزاج تھا نا کہ المتقی من یتقی الشبہات، اللہ والا وہ ہے جو شبہ گناہ سے ہی بچے، یہ معاملہ ان کا ہے. تو بس دل میں پھر استخارہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، استخارہ تو وہاں کیا جائے یا تردد ہو، یا تو تردد تھا بھی نہیں. حضرت والا سے میں نے فون کیا، حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکات ان سے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ غلامی میں لے لیں. حضرت مجدد فرمایا صاف بتاؤ بیعت ہونا ہے، ہمیں کیا معلوم غلامی میں لینے کیا ہے. میں نے کہا حضرت والا مجھے بیعت فرما کر اور اپنی غلامی میں لے لیں. یہ جملہ جو حضرت سے سیکھا ہے، مجھے بیعت فرما کر اپنے غلامی میں لے لیں. تو فرمایا ہا 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 کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ بیعت کر کے اپنے غلامی میں لے. ہا 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 میں حضرت آپ بیعت فرما لیں. ارے بھائی تمہیں کیا بیعت کروں، بس اس میں تو کیا بیعت کروں، کوئی ضرورت کیا ہے. میں نے کہا حضرت میں تو آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے بیعت فرما کر آپ اپنے غلامی میں لے لیجئے. فرمایا کیا بیعت کروں، بس حضرت مجدد کے طریق آگے بڑھے اس لیے اس وجہ سے تمہیں بیعت کرتا ہوں میں. وہ ایسے مزے سے فرمایا ہا 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 ہا. حضرت وہ صاحب کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ بیعت فرما کر اپنے غلامی میں لے لیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو سلامت رکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے سیکھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کتنا نزول مجھ سے فرما رہے کہ بھئی تمہیں کیا بیعت کروں، اور حضرت والا پر اتنا فدا، یعنی کہ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اتنے بڑے عالم ہیں. حضرت والا ہنستے بھی تھے تو لکھ لیتے تھے حضرت کیا ہنسے، حضرت والا کھانا کھا رہے ہیں کوئی ادا ہے وہ بھی لکھ لیتے تھے، اور مضمون کو تو بس لکھتے ہی جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنے سو صفحات حضرت کے پاس حضرت کے ملفوظات لکھے ہوئے ہوں گے، اور کیا کیا جملے فرماتے تھے. حضرت مولانا عبد الحمید صاحب ساؤتھ افریقی دامت برکات حضرت کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا عمل، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد، حضرت کے اخلاق، دشمنوں کو معاف کرنا سنت کا طریقہ. اب سنیے ایسا ہوا نہیں تھا، ورنہ پھر کہیں جا کر بتا دیں کہ الٹی بات کر دی انہوں نے. فرمایا کہ ایک مثال دیتا ہوں جو کتابوں میں پڑھا تھا، وہ مثال دیتا ہوں کہ ہزار برس پہلے اللہ والوں کا قافلہ جا رہا تھا تو حضرت والا کو روک دیا کہ آپ ہزار سال کے بعد آئیے گا. کیا مطلب کہ ہزار سال پہلے جو اللہ والوں کے معاملات تھے وہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے، یہ مطلب ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہزار برس پہلے کوئی قافلہ جا رہا تھا پھر حضرت والا کے ہزار برس کے بعد آئے. مطلب یہاں کہنے کا ہے شریعت سنت کی اتباع. حضرت شاہ ابرا لوک صاحب رحمت اللہ علیہ کے الفاظ مبارک کیسے ہوتے تھے، بہت احتیاط والے. فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا کبھی. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ انہوں نے اپنے شیخ کی کس طرح خدمت کی، تب مجھے پتا چلا کہ اس وقت میں لوگ اللہ والوں کی خدمت کیسے کرتے تھے. پھر حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت کو لکھا حضرت شاہ ابرا لوک صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے، ابتداء دا انتہا شیخ کی خدمت مبارک ہو. حضرت کی عمر 17-18 برس تھی اور حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ کی عمر 70 برس تھی. ایک جوان بوڑھے کے ساتھ رات دن 11 سال رہا ہے اللہ کے عشق میں، سوچ لو آپ. آج تو 17-18 برس کی عمر کیا، 9-10 برس کی عمر سے ہم لوگ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں. 17-18 برس کی عمر میں کیا حالت ہوتی ہے، کیا دل کی تمنائیں ہوتی ہیں، حرام خیالات کیسے آتے ہیں کہ ویڈیو میں جاؤں، فیس بک میں جاؤں، یوٹیوب میں جاؤں، واٹس اپ میں جاؤں اور نیٹ پر جاؤں، گندی فلمیں دیکھوں اور لڑکیوں کو پھنساؤں، لڑکوں کے ساتھ رہوں، کنچے کھیلوں، یہ کروں وہ کروں، اسی میں ہوتا ہے نا. اور حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ اس جوانی میں اس شیخ پر فدا ہوئے جو خود بوڑھے تھے. حضرت 3 بجے رات کو حضرت اٹھتے تھے. اس جوانی میں بھوک کیسی لگتی ہے انسان کو، نیند کیسی چاہیے. بھوک کا بتا دیتا ہوں، نیند کا آپ سن لیں، کہ ایک بجے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو دبا کر حضرت سونے جاتے تھے، اس میں بھی لوگوں نے اتنا ستایا کہ سردیاں وہاں کی مشہور کہ پھٹ جائے وہ جلد اگر گرم کپڑے نہ ہو، گرم موزے نہ ہو، اور حضرت والا ایک بجے باہر نکلتے تھے، حضرت کی چارپائی لے کر کوئی چلا گیا ستانے کے لیے، بستر لے کر کوئی چلا گیا، غلاف لے کر کوئی چلا گیا، حضرت والا مسجد کے باہر جگہ جو مسجد کا حصہ نہیں ہوتی وہاں گھاس تھی وہ نیچے بچھائی، خود لیٹے اور گھاس اوپر رکھ لی حضرت والا رحمت اللہ، شیخ سے کبھی شکایت نہیں کی کہ مجھ سے یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے گیارہ برس رات دن والے، تین بجے پھر آپ سردی میں کانپ رہے نیند کہاں آئے گی، پھر تین بجے جوان اور بوڑھے حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ، تین بجے سے لے کر صبح گیارہ بجے تک حضرت پھولپوری رحمت اللہ تلاوت، کئی کئی پارے، ہر دو دو رکعت کے بعد سجدہ تہجد میں اللہ اس میں دعائیں، ساتوں منزلیں مناجات مقبول، زبانی یاد روزانہ، حالانکہ ایک منزل ایک دن بڑی جاتی ہے، قصیدہ بردہ کی منزلیں روزانہ سب کے سب وہ پڑھتے تھے، اور ایک بجے تک گیارہ بجے تک چائے نہیں، پانی نہیں، ناشتہ نہیں. آج یقین کرنا نو نو برس کے بچوں کی شکایتیں آ رہی ہیں گندی مذاق کرنے کی، ماں باپ سے لڑنے کی، بھائی بہنوں سے لڑنے کی، اور گیارہ بارہ برس کے بچے پڑوس کے آدمیوں سے لڑ رہے ہیں. کیا ہے کیا تم کون ہوتے بولنے والے بڑوں سے؟ تو کیا حالت ہوگی آپ سوچو. یہی فلمیں، گندی فلمیں، اور ناپاک ہونا، نظروں کی حفاظت نہ کرنا، دل کی حفاظت نہ کرنا، ہر وقت لڑکیوں کے چکر میں، یوٹیوب کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، ساری ساری رات جاگنا، سارا سارا دن سونا، کیونکہ زندگی ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے اور اب بیوی کے لائق بھی نہیں رہ رہے، اور پنڈلیوں میں درد، آنکھوں کے آگے ہلکے، جلدی کھڑے ہو تو نیچے چکر آئے بیٹھ جائے، اور کمر کی درد، سر کا درد، آنکھوں کے اندر ہلکے، بینائی کمزور، دل کی دھڑکن تیز، ارادے کمزور، کیسے کیسے حالات ہو جاتے ہیں. ایک ابھی صاحب پرسوں مجھے تین دن مختلف میسج کرتے رہے، پھر میں نے کہا آپ آ کر ملو تو صحیح، میں سمجھوں تو صحیح کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. تو پرسوں وہ آئے میرپور بٹھورو سے، آگے ایک گاؤں ہے وہاں سے بےچارے آئے، اور آ کر کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں ایک گھر کے علاوہ سب گھر کچے ہیں، کچے گھر گاؤں ہے وہ، اور وہاں پر ایک ٹیم آئی ہے باہر ملک سے سیکھ کر کوئی چیز، اور وہاں پر دکان گاؤں میں دکاندار سے پوچھتے ہیں کتنا کرایہ بتاؤ. دکاندار کہتا ہے ارے تم بتاؤ اپنی ورزی سے نا، مارکیٹ کو چھوڑو، جی گاؤں میں ملتے ہیں 5,000 25,000 لوں گا، کہیے لو 25,000 دس مہینے کا ایڈوانس، اور جو ایسا کونا نظر آتا ہے اس کی دکان کرایے پر لیتے جا رہے ہیں، اور اس گاؤں سے ان حرام چیزوں سے 1,00,000 روپے ہر مہینے کا پرافٹ ہو رہا ہے. گاؤں والا 5,000 تنخواہ لے رہا ہے، چل ادھر کتنی تنخواہ لے رہا ہے 5,000 50,000 تنخواہ لے آؤ کمپیوٹر پر ہم تمہیں کام سکھاتے ہیں کہ کس طرح گندی فلمیں گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، یہ کام گندی فلمیں بنانا اور آگے سپلائی کرنا، اور یہ جتنے گھر لیتے ہی جا رہے ہیں دکانیں لیتے ہی جا رہے ہیں، اور اس کا دروازہ ایسا بنایا ہے کہ رات رات بھر وہ دکان بند رہتی ہے، اندر نوجوان پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، نماز غائب، روزہ غائب، اور اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ڈالر سے پیمنٹ آتی ہے دبئی، دبئی میں ان کا اپنی کمیشن الگ لیتا ہے، پھر یہاں ان کو پیسے بھجوا دیتا ہے، اور وہ گھر پکا بن گیا. سب گاؤں والے پاگل ہو گئے، روتے ہوئے سسکیاں کہتے ہیں کہ بھئی جلدی وہاں پر آؤ اور ہر 15 دن پر اپنے کسی دوست کو بھیجو. ایک جگہ کا معاملہ تھوڑی ہے یہ. اسی وقت میں نے کہا آپ کو میں اپنے شیخ کی بات بتاؤں جو میرے مرشد ثانی حضرت میر صاحب دامت برکاتہ تم نے مجھے بتایا تھا. سب کو پتا ہے کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 50 برس پہلے حضرت والا فرماتے تھے کہ میں آتے ہوئے دور میں اریانی اور فحاشی کا آتا ہوا طوفان دیکھ رہا ہوں. اس وقت نیٹ تھا، کیبل تھا، ٹی وی بھی تھا، یہ ٹیبلٹ تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ٹیبلٹ لے کر بھاگ رہے ہیں، چلتے ہوئے کبھی گانا سن رہے ہیں، کبھی فلم دیکھ رہے ہیں، کبھی کارٹون، چھوٹے چھوٹے بچے 7-7, 8-8 برس کے بچے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ ہے خاموش، نسل در نسل تباہ ہو رہی ہے، اور جو بےچارے عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. کہاں جائیں شیخ؟ نانی کے گھر نہیں جا سکتے، دادا کے پاس نہیں جا سکتے، ماموں چچا کے پاس نہیں جا سکتے، گھومنے جائیں تو یہ مسئلے. بچے کہتے ہیں ہمیں یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، یہ بھی دلاؤ، کیا کرے؟ 8 سال کا بچہ ماں سے لڑ رہا ہے کہ مجھے موبائل دلاؤ. میرے دوست کے پاس کیونکہ ان کے والد رشوت لیتے ہیں، ان کے والد سود کھاتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دھوکہ دے کر لوگوں کا مال قبضہ کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے کو 30,000 کا موبائل دلا ہوا ہے، آپ مجھے نہیں دلاتے. اور بچے کی ضد کی آگے 12 برس کے بچے کو موبائل لا کر دیا، یہ نہیں چاہیے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایف ایم بھی نہیں ہے اس میں، تو 800 روپے کا ملا ہے، مجھے تو وہ چاہیے جس میں نیٹ اور یہ سب چیزیں بدماشیوں کی ہو. جا کر دیکھو تو سی. تو حضرت والا فرماتے تھے کہ 50 برس پہلے فرماتے تھے کہ میں آتے ہوئے دور میں اریانی اور فحاشی کا آتا ہوا طوفان دیکھ رہا ہوں، اور میں اسی کے خلاف بیان کروں گا چاہے کتنی بھی مخالفت ہو میں اپنی عزت کو داؤ پر لگا پر اسی پر بیان کروں گا. اور حضرت نے اسی طرح کیا, آخری سانس تک یہی بیان فرمایا حضرت والا رحمت اللہ. گناہ تو اور بھی ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے. سفید داڑھی والا بھی فلمیں دیکھ رہا ہے, جوان بیٹیوں کا باپ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس ایک فون آ رہا ہے کسی شہر سے روتے ہوئے کہہ رہے کہ میری بھانجی اور بھتیجی کو ان کے ماں ایسا ڈریس پہناتی ہیں, اتنا گندا ڈریس. تفصیل ہمیں بھی نہیں معلوم کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ ہی نفس لگا ہوا ہے. کہا شیخ اتنا گندا ڈریس, اتنا گندا ڈریس میں اپنی بھانجیوں سے اور بھتیجیوں سے, 12 سال عمر ہے ان سے احتیاط کر رہا ہوں, ایسا گندا لباس پہنا ہوا ہے. اب یہی بیٹی کے ساتھ 5 سال 8 سال اور پلس کر لو تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ کہ ماں کا ذہن نہیں بنا ہوا, باپ کا ذہن نہیں بنا ہوا, میڈیا کی غلامی کر کے کفار کے انداز سے جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. تو یہ بچے پہ بالغ ہونے کے بعد کیا طوفان ڈھائیں گے؟ باہر بھاگ رہی ہیں, دوپٹہ ہے نہیں سر پر, اور ایسے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں, اوپر بالکنی سے ماں دیکھ دیکھ کیسے رہی ہے, دیکھ کیسے ماشاءاللہ بھی کہہ رہے ہیں. عقل پر عذاب ہے یہ. تو واقعات تو اور بھی سنانے تھے لیکن اب ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ احزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیویوں, تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم نامحرم مرد سے بولنے میں جبکہ بضرورت بولنا پڑے شرعی عذر کی وجہ سے نزاکت مت کرو, اور اس سے ایسے شخص کو طبعاً خیال فاسد پیدا ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے, اور قاعدہ عفت کے موافق بات کرو, یعنی صرف نسبت جو تعلق ہے نبی کی بیویوں کو بلا تقوی ہیچ ہے. اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے کلام کا فطری انداز ہوتا ہے کہ کلام میں نرمی ہوتی ہے, تم سادہ مزاجی سے اس انداز کو مت استعمال کرو. سبحان اللہ. بلکہ ایسے موقع پر تکلف اور اہتمام سے اس فطری انداز کو بدل کر گفتگو کرو, یعنی ایسے انداز سے جس میں خشکی اور روکھا پن ہو, کہ یہ طرز عفت کا محافظ ہے. تنہائی تو حرام ہے, یاد رکھیے گا کہ نامحرم سے تنہائی حرام ہے. یہاں تو شرعی عذر سے اگر بات کرنا ہے, ایک جگہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرو, دوسرا یہ ہے کہ آواز بھاری کر کے بات کرو. ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں اور دیور نے کوئی کام کی کوئی جائز بات یا جائز شرعی عذر, دیور ڈاکٹر ہے اسے پوچھنا پڑ گیا, وہاں بھی تنہائی جائز نہیں ہے. آواز بھاری کر کے بات کرو, ٹیلی فون اٹھاؤ اگر مجبوری ہے کوئی گھر میں نہیں, آواز بھاری کر کے. یہاں تک کہ شیخ بھی نامحرم ہے, پہلے نمبر پر خط ہے محرم سے دستخط کرانے کا, اور محرم کا دستخط میں خطرہ ہے تو لکھ لو کیا خطرہ ہے, اور خط میں لکھنا پڑے گا کس وجہ سے محرم سے دستخط نہیں کرا سکی. پھر اگر کوئی مجبوری ہو گئی بہت ضروری شرعی عذر کے ساتھ, تو شیخ سے بھی آواز بھاری کر کے محرم کے موجودگی میں بات کرنی ہے, اور مختصر بات کرنی ہے, لمبی لمبی نہیں چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ شیخ کے سامنے ٹیلی فون پہ ہنس بھی رہے, ہاں شیخ وہ پتا ہے پھر کیا ہوا, کیا ضرورت ہے ایسی بات کرنے کی بھائی. آج کل تو اتنا آسان ہے, اپنے بھائی یا جن کے شرعی عذر ہے کمپیوٹر کا, شرعی عذر ہے, شوقیہ نہیں کہ میں بیان سنوں گا, شرعی عذر ہے تو ان کے سامنے کمپیوٹر پر 4 لفظ لکھ کر بھیج دو اور اس پر کوڈ لگا دو, جب بھائی کے آئے اپنا کوڈ کھول کر وہ لے لو آپ, اگر ٹیلی فون کا کوئی مسئلہ ہے کوئی اور کوئی مسئلہ ہے تو. فرمایا حضرت والا فرماتے ہیں, اب اس کے فائدے میں حضرت فرماتے ہیں کہ عورتوں کو, یہ بھی سورہ نور میں ہے کہ عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنے زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے, اور مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو. اب یہ حضرت والا کہ ہم پڑھیں اور عمل کریں تو نا. عورتوں کو بوقت شدید ضرورت شرعی عذر پر اگر غیر محرم مرد سے بات کرنی ہو تو پردے کے باوجود آواز کو بھی نرم نہ ہونے دیں, اور بتکلف اور اہتمام سے آواز کو ذرا سخت کریں جس میں لچک اور نزاکت کی ذرہ بھی آمیزش نہ ہو. میری ماں بہن بہو بیٹی ہے, جو دکانوں پر آپ جاتی ہو شوہر بات کرے گا تمہیں کیا ضرورت بولنے کی ہے, اور شرعی عذر ہے دو بہنوں کے ساتھ, دو نیک سہیلیوں کے ساتھ, اماں کے ساتھ, دادی کے ساتھ, ساس کے ساتھ آپ گئیں تو اس وقت چند ٹکے کم کرانے کے لیے آواز میں نرمی کرنی پڑے گی, ورنہ آپ بھاری آواز سے سخت آواز سے تو نرمی نہیں ہوگی. 5 روپے کیا 100 روپے زیادہ دے دو, لیکن جو اللہ فرما رہے ہیں, جو اللہ والے فرما رہے ہیں ہمارے فائدے کو فرما رہے ہیں, وہ دکانداروں کو یقین کریں یہ تک پتا ہوتا ہے یہ کس گھر سے آئی ہیں. حالانکہ گھر ہے فرض کریں گلستان جوہر میں اور جا رہی ہے کلفٹن میں, لیکن اتنا جانا اتنا بک بک کرنا کہ اس کو معلوم ہے کہ کس گھر سے آئی ہیں. 7 اپ منگا رہے ہیں, 7 اپ پی رہے ہیں, کیا ضرورت ہے تجھے 7 اپ پینے کی. اور جو مارکیٹوں میں ونڈو شاپنگ کر کے دھکے کھاتی رہتی ہیں ان کی نمازیں ہوتی ہیں, اور پھر شاپنگ کر کے عورتیں دو تین ہیں آپ گئیں ٹھیک ہے آپ نے مانا کہنا لیکن وہاں فضول جگہ جانا ایک ایک چیز کو آٹھ آٹھ جگہ دیکھنا ورائٹی قبر میں جائے گی فیشن قبر میں جائے گی ہے اللہ والی بننے کی فکر اور فیشن والے کپڑے برکے میں پہن رہی ہیں جینس پینٹ اور شرٹ پہنی ہوئی ہے برکے کے اندر سے اور جناب وہ چوڑی دار پجامہ پہنا ہوا ہے اور ٹخنا کھلا ہوا ہے اور ٹخنا کھلا ہوا ہے تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تمہارے عقل پر کہ ٹخنا کھلا ہوا ہے اور جناب برقع پہنا ہوا ہے ٹخنا کھلا ہوا ہے وہاں پر یہ بڑے جو آئے یوسف پلازا جو آیا ہے وہ جو چوڑے پجامے جو یوسف پلازا میں کہتا ہوں یہ جو پلازا ہے ہمارے گھر میں شیخ کوئی انعام احرم نہیں ہے وہ بھائی تیرے کپڑوں کی حفاظت ہوگی تیرا یہ کپڑا بار بار اوپر نہیں آ جائے گا تمہاری ٹانگ نظر نہیں آئے گی تمہاری بیٹی پھر کیا پہنے گی تمہارے بیٹے کے دل کی حالت کیا ہوگی تو لیٹی ہو کھڑی ہو اٹھ رہی ہو چل رہی ہو تو وہ تو اوپر اوپر تک لباس آ جاتا ہے لیکن نہیں فیشن میں مرنا ہے رابعہ بسرا بھی مرنا ہے فیشن میں بھی مرنا ہے اب وہ ڈاکٹر کے پاس اب شرعی عذر ہے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا اب لیڈی ڈاکٹر نہیں مل رہی اب محرم کے ساتھ ڈاکٹر نہیں مل رہی ڈاکٹر کے پاس گئے لچک لچک کے بات ہو رہی ہے تمہیں کیا ضرورت ہے بات کرنے کی اگر کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب تمہارے شوہر کے پاس نہیں ہے تو چلو آپ آواز بھاری کر کے بتا دو ایک اللہ والی خاتون تھی ان کے شوہر حضرت کے پاس آئے کہ حضرت میری بیوی جو ہے بیمار ہے کوئی جگہ کوئی دکھانی تھی اسکن کی اور کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہی اس اسکن کے مرض کی تو اب میری بیوی مان ہی نہیں رہی ہے حضرت نے فرمایا ان سے کہو کہ کوئی بوسیدہ کپڑا پہن کر جائے ازار اور جتنا زخم ہے اتنا پھاڑ دے اور وہ جگہ دکھا دے وہ مانے ہی نہیں پھر حضرت کو انہوں نے دوبارہ کہا کہ حضرت بیماری بڑھتی جا رہی ہے حضرت نے فرمایا فون ملاؤ بڑی عمر کی اللہ والی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ کی بات نہیں مانو گی خدا نہ خواستہ بیماری بڑھ گئی تو اوپر تک سطر تک بھی معاملہ چلا جائے گا پھر رونا نہیں فرمایا جب شیخ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی مرد ڈاکٹر نہیں ہے اور تمہارا زخم بڑھ جائے گا پھر تمہاری کوئی تکلیف زیادہ ہو جائے گی استغفار کر لینا وہ ایک دفعہ دیکھے گا بار بار تھوڑی دیکھے گا اب الحمدللہ پھر ان کے شوہر نے بھی دعائیں دی ان کی اہلیہ نے بھی دعائیں دی اب وہاں پر وہ خاتون جائیں اور اللہ والی نہ ہو تو آواز پرفیوم لگا کر جا رہی ہیں مارکیٹ میں گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے پرفیوم لگا کر جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں دیتا تو وہ الٹی حرکتیں ہوتی ہیں جب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے تو مردوں کو غیر محرم عورتوں سے نزاکت والی آواز سے بولنا کب جائز ہوگا لہذا بوقت ضرورت شرعی عذر میں غیر محرم عورتوں سے بات کرتے وقت اپنی آواز کو سخت رکھنا چاہیے شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب عشق مجازی اور بد نظری کی تباہ کری اس کا اعلان سامنے رکھی ہے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں کام ہے اور وہاں حسین لڑکا بیٹھا ہے یا عورت بیٹھی ہو چاہے وہ حسین ہو یا نہیں ہو اور اس نے ٹوپی کو صحیح کیا اور پسینے کو صاف کیا اور داڑھی کو سیٹ کیا لباس کو صحیح کیا اور وہاں آ کر نرم لہجے میں بات کی فرمایا خدا کی قسم مجدد قسم کھا رہا ہے فرمایا خدا کی قسم اس میں اتنی خرابیاں ہیں کہ اشرف علی کا قلم اس کو دائرہ تحریر میں نہیں لا سکتا اور یہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے گناہ کبیرہ ایک دوسرے کو لڑکے اور لڑکیاں دیکھ رہے ہیں آنکھیں مار رہے ہیں پرچیاں پھینک رہے ہیں ہیرو بنے ہوئے ہیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس اور چہرے کا ڈیزائن اور بالوں کی اسٹائل جو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ نہیں فلم اسٹار کے ہیرو کی طرح بال اب آج کا نیا فیشن لگا بال کھڑے ہوئے ہیں پتا نہیں چھٹری لگائی ہے یا کیا کیا ہے ہمارے بال تو الحمدللہ کھڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ اس طرح پھروا لیتے آؤ تم بھی اس طرح پھروا لو اب پتا کوئی جیل ویل لگا کر اور اس طرح بال اوپر کیے ہوئے دائیں طرف سے کاٹے ہوئے بائیں طرف سے کاٹے ہوئے کیا ہے یہ جناب یہ یہودی کٹ بال ہیں نعوذ باللہ اللہ میری اور ہم مومن کی حفاظت فرمائے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بالوں کا نہیں پتا کہ اس طرح پھروانا یا بال چاروں طرف برابر رکھنا حضرت فرماتے تھے تیسرا بھی کیونکہ سنت ہے اس لیے بتاتے ہیں لیکن منع بھی کرتے ہیں کانوں کی لو تک بال رکھنا منع اس لیے کرتے ہیں کہ کئی برس یورپ سے فیشن آیا ہوا ہے ہوتے ہوتے چٹیاں بن جاتی ہے یہاں یہاں تک بال آ جاتے ہیں پھر لڑکیوں کو دکھانے کے لیے کبھی بال ایسے کر رہے ہیں کبھی ایسے کر رہے ہیں جھولے الگ نکال رہے ہیں شیمپو الگ کر رہے ہیں ایک گھنٹہ سکھانے میں الگ لگ رہا ہے مانگ الگ نکال رہے ہیں چٹیاں الگ بنا رہے ہیں اور جوئے سے بچنے کے لیے کوئی کیمیکل بھی سر میں ڈال رہے ہیں اتنا دیر درود شریف پڑھ لو نا اتنے دیر قرآن شریف پڑھ لو ارے بال منڈانے میں تو الحمدللہ تولیہ بھی بہت عرصے تک چلے گا کیونکہ سر پہ پانی نہیں ہے تو تولیہ کیا سکھائے گا تو تولیہ بھی بہت عرصے تک زندہ رہے گا اس میں اور مانگ مانگ نکالنے کی بھی ضرورت نہیں نہ کوئی پٹی کرنے کی نکالنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے عورتیں نکل نہیں کریں گی اس کی ان کو تو بال رکھنا ہے نا بھائی تو ورنہ کہیں گے شیخ نے کہہ دیا کہ سر منڈاؤ پتا چلا شوہر صاحب ہی بے ہوش ہو گئے عورتوں کو تو جو ہے نا وہ اچھا بال بڑے رکھنے ہیں, کاٹنے نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا ایک مسئلہ ہے کہ عورتیں تیار نہیں رہتی شوہر کے لیے, اور فرمایا کہ بالوں میں ہزار جوئیں ہوتی ہیں. اب شوہر نے بات چیت شروع کیا رات کو محبت کی, جان کیا حال ہے جانو, ایک منٹ یو فائیو سر میں آ گئی ہے, ایک منٹ یہ جو نکال کر توڑ کے, جی سردار کیا کہا, کہ بیگم صاحبہ آپ کے ماشاءاللہ آنکھیں ایسی ہیں, ایک منٹ اب یو ٹین بھی آ گئی ہے, جوئیں ہی نکالتی جا رہی ہیں. اب شوہر صاحب دفتر پہنچے تو دوست کہتا ہے یہ کیا تمہارے جسم پر, کہ یار پتہ نہیں کہاں سے جو آ گئی, جو بیوی کے پاس سے آئی ہے تو کہتا نہیں کہاں سے آ گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا صاف ستھرا رہو, اچھا تیار رہو, اگر شوہر نالائق ہے تو دوسری عورتوں کو دیکھ کر آئے گا, پھر تم بھی بھتنی بنی ہوئی ہو تو اور مصیبت ہو جائے گی, اور شوہر اگر نیک ہے نظر کی حفاظت کر کے آ رہا ہے کہ میری بیوی کو دیکھ کر میرے دل کے ارمان سب پورے ہو جائیں گے, اور بیوی نے پرفیوم لگا ہوا ہے, ایک پرفیوم لگا ہوا ہے کون سا پیاز کا, ایک پرفیوم لگا ہوا ہے لہسن کا, ایک پرفیوم لگا ہوا ہے دھوئے کا, ایک پرفیوم لگا ہوا ہے پسینے کا, تو دھاڑ مار کے بےہوش ہو جائے گا بےچارا. میرے شوہر کی میں نے موبائل چیک کی ہے, ٹو لگانا تجسس کرنا گنا ہے, پھر بھی میں نے ٹو لگائی ہے, میرا شوہر اور عورتوں کے ساتھ ہے, میں اور ضد کے اندر کپڑے بھی پھٹے ہوئے پہنوں گی, سڑے ہوئے کپڑے پہنوں گی. ارے بیوقوف, جب تو یہ کرے گی تو وہ چڑیل سے تو اور محبت کرے گا. تیرا تو فرض ہے کہ تجسس اور ٹو مت لگا, اللہ سے مانگ, صلاۃ الحاجات پڑھ, اچھے طریقے سے کھانا بنا, اچھا لباس پہن, اچھا تیار رہے, اچھے اخلاق سے رہے, شوہر کی خوب خدمت کر تاکہ چڑیل میں اور حق میں اس کو تمیز تو آئے, اور تو بڑی آئی ہے بغیر شیخ سے پوچھے ہوئے مقابلے پر چلی آئی ہے, تو اور پٹائی کرے گا اور اس عورت کو گھر میں ہی لے آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. کیا عرض کروں حضرت کی کیسی کیسی باتیں ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے دلوں میں اتار دے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. بس جو کہتے ہیں ایک نظر سے کیا ہوتا ہے, اس پر ایک واقعہ قرآن پاک کی تفسیر میں جو حضرت کی کتاب حسن پرستی کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 22 پر ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عالم مقتدہ جس کا نام بلعم بن باعورہ ملک شام بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا, بعض میں روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا, جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اور بنی اسرائیل کی قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا تو جبارین خائف ہوئے اور جمع ہو کر بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی کہ ہمارے مقابلے سے حق تعالیٰ ان کو واپس فرما دے. بلعم بن باعورہ کو اس میں اعظم معلوم تھا, اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. بلعم نے کہا افسوس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں, میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, اس سے تو میرا دین اور میری دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے. ان لوگوں نے جب بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا اچھا میں حق تعالیٰ سے اس نوع کی دعا کی اجازت لیتا ہوں. اس نے کوئی عمل یا استخارہ کیا, جواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے. اس نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا. اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو بڑا ہدیہ پیش کیا جو درحقیقت رشوت تھی, اس نے ہدیہ قبول کر لیا. پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کی بیوی نے بھی مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لو, پس وہ بیوی اور مال کی محبت میں اندھا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی. اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ جو کچھ وہ کلمات بد دعا نکالتا وہ کلمات جبارین کے لیے نکلتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلتے ہی نہ تھے. پس قوم جبارین کے لوگ گھبرا گئے اور چلا اٹھے کہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے. بلعم نے کہا میں کیا کروں, میری زبان میرے اختیار سے باہر ہو گئی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی. اس عذاب کا قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ بس بلعم کا حال ایسا ہے جیسے کتا کہ اس پر بوجھ لا دو تو ہانپنے لگے, اگر چھوڑ دو تو بھی ہانپے. پھر بلعم نے کہا اے میری قوم, اب تو میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی, مگر ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر پر غالب آ سکتے ہو. وہ چال یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو, یہ لوگ مسافر ہیں, گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں, اس تدبیر سے اگر یہ حرام کاری میں مبتلا ہو گئے تو ان پر قہر و عذاب نازل ہوگا اور پھر یہ قوم فاتح نہیں ہو سکتی, صرف بد نظری کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی, فاتح نہیں ہو سکتی. بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی, اس تدبیر سے بنی اسرائیل کا ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا, صرف ایک, بد نظری کی وجہ سے ایک شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا۔ یہ جو ہمیں عذاب نہیں آ رہا گناہوں کی وجہ سے، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اجتماعی عذاب نہیں آ رہا، انفرادی عذاب آ رہا ہے۔ ہم جب گناہ کریں گے تو قیامت جو آنی ہوگی وہ تو جب آئے گی آئے گی، لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے انفرادی قیامت اسی وقت آ جاتی ہے، اسی وقت آ جاتی ہے۔ حج اور عمرے کی کمی نہیں ہے، اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا سب کی داڑیاں ہیں، سب شرعی پردہ کرتے ہیں، سب کے گھروں میں فلم ٹی وی وی سی آر کیبل نیٹ نہیں ہے، سب غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے بلکہ گروپ ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں۔ اور حجن صاحبہ جینس پینٹ اور شرٹ ایسے ہی نہیں بولتا میں، میرے ایک دوست کو دعوت ملی تھی حج گروپ کی، وہ نہیں گئے، جو گئے انہوں نے کہا اچھا ہوا تم نہیں آئے، جو حجن صاحبہ وہ ہم نے دیکھی تھی ابایا میں، چہرے کا پردہ نہیں، وہ جینس پینٹ اور شرٹ اور بغیر دوپٹے کی تھی، ایک دوسرے کی فوٹوگرافی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کو کون سا وہ جگہ پر رونا زیادہ آیا، اور کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں بوفے میں، آجی صاحب اور حجن صاحبہ ہیں، جو نہ جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ ظالم ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے۔ اس زمانے میں جو دین پر چلے جو دین کی بات کرے دشمن بن جاتے ہیں سب کو، بھائی اگر ہم نہیں چل رہے تو دوسرے چلنے والے کو چلنے تو دے، اس سے دعائیں تو ہم لیں۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں بعض لوگ خود نہیں چلتے دوسروں کو بھی نہیں چلنے دیتے، ہندوستان پاکستان الگ ہو رہا تھا تو بار بار ایسے جھگڑے ہوتے تھے، تو لاشیں گری ہوئی تھی، ایک مسلمان اس میں لیٹا ہوا، ایک مسلمان لیٹا ہوا تھا زخمی تھا، وہاں سے ایک ہندو گزرا تو لالا جی کہا، لالا جی کا تو وہی پجامہ خراب ہو گیا کہ میت کیسے بولتی ہے بھائی، کہا لالا جی ڈرو نہیں میں زندہ ہوں، کچھ پیسے رکھے وہ لے لو، کہا تو قریب نہیں آ رہا تھا لیکن ہندو بنیا پیسوں کی لالچ میں قریب آیا، جب قریب آیا مسلمان نے اس کی تلوار سے دونوں ٹانگیں کاٹ دی، کہا یار میں اکیلا بیٹھا ہوں، سوچا کہ تو بھی کوئی ساتھ آ تو باتیں تو کم از کم کر سکے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں خود نہیں چلتے، اپنے بیٹے اور بیٹی کی پٹائی کرتے۔ ابھی ایک صاحب نوجوان نے توبہ کیے دین پر چلنے لگا ہے تو دین کی سمجھ والا اور اس کو ڈانٹ رہا ہے کہ تو کیا شرعی پردہ تو نے لگایا ہے، کیا غیر شرعی تقریب، جملہ سننا، تو کیا شرعی پردہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا غیر شرعی تقریبات میں نہیں جا رہا، تو عمر میں چھوٹا ہے میں عمر میں بڑا ہوں، تیرا رشتہ دار ہوں، دین کا کام کرتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے کہ جس کو میں نے پڑھایا ہے وہ جو ہے جہاں جا رہا ہے اور میں عورتوں میں بیٹھا ہوا ہوں، بولتے ہوئے بھی حیا نہیں آتی کہ میں خود گناہ میں مبتلا ہوں اور اسے کہہ بھی رہا ہوں کہ تو یہ کیا آگے بڑھ رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ شاگرد جو ہے وہ دین پر چل رہا ہے اور استاد جی ان کاموں میں ہے، بتاؤ آپ، اور اس کو ناراض ہو رہے ہیں، بات چیت بند کر رہے ہیں اور کہہ رہے تو غلط کر رہا ہے، یہ دور نہیں ہے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، ہم کو مٹا سکے زمانہ یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے ہم زمانے سے نہیں، جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا قیامت آ جائے گی۔ ماں بہن بہو بیٹیوں کو الگ روتے ہوئے خط آتے ہیں کہ خاندان کی بڑی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی بک بک کرنے والی ہمیں جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہارا رشتہ کہاں سے آئے گا، رشتہ آسمان سے آتا ہے، جاؤ سروے کرنے والے سروے کر لیں، ہمیں اور ہمارے دوستوں کو فرصت نہیں ہے سروے کرنے کی، جاؤ سروے کر لو بڑی بڑی ڈگریوں والی، 42 45 45 45 عمر ہو گئی یہ رشتہ نہیں آیا، اور یہاں اللہ کے کرم سے 18 20 21 22 سال میں رشتے آ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ یہاں تک میرے پاس خط آئے، حضرت تو خود فرماتے تھے میں نے وہ خط پڑھے کہ ہمارے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے لیکن وہ لڑکی ہو جس نے کالج کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، یونیورسٹی تو چھوڑو، جس نے کالج کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، میں ایسی بہو چاہیے، اور بیٹا خود جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایسے کتنے دھوکے ہو چکے کہ ہمیں تو نیک بہو چاہیے، وہاں آ کے پتا چلا کہ برقعی جلا دیا ظالم نے، اور کیوں آپ نے یہ ظلم کیوں کیا، کہ اصل میں آپ کی بیٹی نیک ہے نا تو ہمارے ہم نے اس لیے کرایا کہ ہمارا گھر نیک بن جائے گا، اس طرح کوئی نیکی آتی ہے کیا، ساری زندگی بدوائے لوگ ہیں آپ لوگ، ایسے ایک رشتے نہیں کئی رشتے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے دیکھو تو صحیح کہاں بیاہ رہے ہو، جا کہاں رہیے تو دیکھو، باہر ملک کے بارے میں مرد باہر ہے اور یہاں نکاح ہو رہے ہیں، اس کی خرابیاں تو آ کے شیخ سے پوچھو، اس کی تکلیفیں تو شیخ سے پوچھو، ویزا لگ نہیں رہے، چار چار برس سے بیچاریاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی شوہر وہاں پہ نوکرانی بن کے بیٹھی ہوئی ہے سسرال میں، نہ شوہر کا قرب نہ شوہر کی محبت کچھ بھی نہیں، بس وہ اپنے بیٹی کو، ہماری بیٹی باہر جا کے راج کرے گی، اب راج کر لیے چار سال سے، پوچھتے ہیں نہیں کہ نعوذ باللہ شیخ ہمارا دشمن ہے اس لیے کیوں پوچھو۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت روکا مگر نہ مانا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر طاعون کا سخت عذاب آیا اور 70,000 اسرائیلی مر گئے۔ بعد ازاں جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا کہ سب لوگ عبرت حاصل ہو، اور سب نے توبہ کی، اس وقت یہ عذاب رفع ہوا۔ ہمارے پر کیا عذاب آیا ہوا ہے عالم اسلام پر، پاکستان پر، کراچی پر، یہی ہم لوگ میں گناہوں کی نوسطیں تو ہیں، اور چاروں طرف اریانی، فحاشی، فیشن، جوان جوان بیٹیوں کو نوکری کے لیے، اب یہ نیا سلسلہ بتا رہا ہوں کہ جوان جوان بیٹیوں کو نوکری کے لیے بھیج رہے ہیں دوسرے ملک میں، جوان جوان بیٹیوں کو اکیلے بھیج رہے ہیں پڑھانے کے لیے، یہ میں الحمدللہ کسی ڈائجسٹ میں تو یہ ہوگا بھی نہیں، لیکن میں کسی اخبار کی خبر نہیں دے رہا، میں آپ کو حق بات بتا رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اور معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ لائیے مسعود صاحب اور ان کی اہلیہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. حضرت قاری تقی الاسلام صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. جمعہ مبارک ملا مغرب اور عشاء کے درمیان، ماشاءاللہ سیدھا جنت میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ماموں سید سیف حسین صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. نو ممالک میں، یہاں بیت میر سے نو ممالک میں 50 مقامات پر مجلس سنی گئی ماشاءاللہ. مولانا عمر کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. شہزاد صاحب نے اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، مولانا سن بھی رہے ماشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرما، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے خزائن شریعت و طریقت، اس میں وساوس کا علاج کے تقریباً 13 صفحات ہیں، 13 یا 15 صفحات ہیں، وہ بھی پڑھ لیں. کسی کے پاس نہ ہو تو ہم سے لے لیں، وہاں سے اس کی فوٹو سیٹ ہم سے لے لیں. کتاب نہ ہو تو کتاب ختم ہو گئی ہے، ابھی چند دن میں آ جائے گی. وہ بڑی کتاب ہے، وہ بھی مفت دی جاتی ہے ماشاءاللہ، لیکن جس کے پاس ہو وہ پڑھ لے. اور یہ نہیں ہے کہ میں وسوسے میں نہیں ہوں تو میں نہ پڑھوں، وسوسے آ تو سکتے ہیں، اس لیے پڑھنے سے فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور جس کے پاس کتاب نہیں، کہیں سے نہیں مل رہی، تو وہ صفحات ہم سے لے لیں حرفت السالکین میں آ کر. اللہ ہم سب کو اپنا بنا، جنہوں نے دعاؤں کا کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جن سے ہم نے وعدہ کیا، جن کے پرچے آئے پرچے نہیں آئے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کی اولاد اور گھر والے قیامت تک کی ضروریات کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے، اور میری اور ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وسلم. خواتین 15 منٹ کے بعد نکلیں گی، اور بچوں کو سمجھ جائیں توفیق دے دیں ماشاءاللہ. میرپور خاص میں مولانا اسد اللہ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ. اور بھی بتاتے ہیں کہ بہت سی جگہ سنا جاتا ہے، لیکن وہ بیلٹ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پینٹ کا بیلٹ. وہ کہتے ہیں نہیں، کمپیوٹر پہ کوئی بیلٹ ہے، اس میں اگر ملتان کا نام آ گیا تو پھر کوٹ ڈدو کا نام نہیں آئے گا، راجن پور کا نام، اور بعد میں پتا چلتا ہے وہاں بھی سنا جا رہی ہے مجلس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.